السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا ہے ان ہستیوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر پھر وہی بات کی گئی جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی سورہ جاسیہ میں۔ سورہ احقاف میں بھی سیم وہی مضمون ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو تو لاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے جو وہی کے ذریعے سے آئی تھی تو وہ بتا دو، یہ کائنات میں غور و فکر کر کے تم نے کچھ حاصل کیا ہو تو بتا دو کہ اچھا یہ بت کچھ پیدا کر سکتے ہیں، یہ بت تمہاری بات سن سکتے ہیں، یا یہ بت تمہیں کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، تو کوئی علم ہے تمہارے پاس تو لے آؤ۔ تو وہاں پر بھی عقل سے غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، اور یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ تو علم دیکھا جائے تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقلی دلائل ہوتے ہیں اور ایک بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں جس وقت تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں بعض وقت ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسے متکبرین، ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا عقیدہ بگڑ گیا تھا اور انہوں نے خود ساختہ عقیدہ بنا لیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے لیکن عجیب عجیب فلسفہ لے کر آئے تھے۔ تو اس وقت مناظرہ ہوا کرتا تھا، عقلی دلائل پیش کیے جاتے تھے، اور بعض وقت اس سے بہت سارے لوگ، جیسے کہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہوا کہ خوارج نے کہا کہ حکم بس قرآن ہوگا، کوئی اور انسان حکم نہیں ہو سکتا، تو پھر عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت سے بطور دلیل پیش کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ خوارج، بہت سارے خوارج توبہ کر کے واپس علی رضی اللہ عنہ کی طرف شامل ہو گئے تھے۔ تو بعض وقت انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عقلی دلائل بھی دینے پڑتے ہیں، منطقی دلائل، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اچھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے کسی کہا جاتا کہ کسی کو جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا اور کسی شخص کو بے گناہ کو مار دیا۔ تو آپ دیکھیں فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیسی منطقی دلیل دی، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر بتا۔ تو وہاں جو الفاظ آتے ہیں فبوہت الذی کفر، بس وہ مبہوت ہو گیا، یعنی آپ اپنے عقلی دلائل سے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی لکھا ہوا ثبوت لے کر آؤ کہ جو وحی نازل ہوئی تھی تو کیا وحی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ شریک جن کو تم نے ٹھہرا لیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بھی کچھ حیثیت رکھتے ہیں، اور نہیں تو عقل سے سوچو۔ تو یہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، اور اس سے ہم کو کیسے دیکھنا ہے کہ یہ علم اسی وقت نفع بخش ہو سکتا ہے جب ہم کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے کر جائے، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرے، جو ہم کو آخرت کی فکر میں مبتلا کرے، وہی علم علم نافع ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علم نافع کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخش علم سے نواز دے، ایسا علم عطا کر جو فائدہ مند ہو، جو منافع بخش ہو، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا، کہ لے آؤ تم کوئی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، یعنی یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن ہم جانتے کہ وہ نہیں لا سکے اور وہ لا بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسی آیت اتاری نہیں تھی، نہ پہلے نہ کبھی نہ آج. تو لہٰذا نہ عقل عقلی دلائل سے وہ سمجھ سکے، نہ نقلی دلائل سے وہ سمجھ سکے، اور ان کے پاس اس طرح کے کوئی دلائل تھے بھی نہیں. تو اب یہاں پر بہرحال ہم کو یہ دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور جب ہم یہ دونوں چیزیں استعمال کریں گے یقین جانیے اسلام میں ترقی کے راستے ہمارے لیے کھولتا چلا جائے گا ہمارا رب. جب صحابہ کرام نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کیا الحمدللہ، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے لیے دنیا کی فتوحات کے راستے بھی کھلتے چلے گئے. انہوں نے زمین کو ایکسپلور کیا ماشاءاللہ، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی ترقی کی کہ ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کر. تو جب بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا اور وحی کی روشنی میں اس کو استعمال کرتا رہے گا تو اس کے اوپر ترقی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. یعنی ایسا شخص جو گمراہ ہو چکا ہو، ایسا شخص جو صرف امیدوں پر جیتا ہو، ہاں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص وہ ہے جو صرف امیدوں پر جیتا ہے اور جو غلط امیدیں باندھ لیتا ہے. تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کو پکارنے والے پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات سناتا تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی، اگر آپ اس وحی میں کچھ اپنی طرف سے شامل کرتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات کی گئی ہے کہ کیا اللہ کے رسول اگر اسے خود گھڑ رہے ہوتے تو کیا وہ یہ جملہ کہہ سکتے تھے بھلا؟ تو اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے خود گھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو مجھے بچا نہ سکتے. تو جو بھی تم باتیں بنا رہے ہو اس قرآن پر، اس کتاب پر، تو دراصل یہ تم قرآن پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے، اور وہ درگزر کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہاں پر دونوں باتیں بتائی گئیں. مفسرین اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اس میں وعید بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. وعید ان کے لیے جو نہیں مانیں گے، اور خوشخبری ان کے لیے کہ جو توبہ کر کے اس کتاب کو مان لیں گے اور اللہ کی طرف پلٹ آ جائیں گے. تو شدید ڈراوا بھی ہے اور توبہ کی ترغیب بھی دی گئی ہے. ان سے کہو میں کوئی عجیب رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر ایک اللہ کی طرف سے، اگر یہ کلام ایک اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بار بار قرآن ہی کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ان کو اصل میں پرابلم کس سے تھی؟ اس قرآن سے تھی. ان کو اعتراض کس پر تھا؟ اس قرآن پر تھا. اور وہ کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے؟ یعنی وہ توحید کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ حالانکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتے تھے، لیکن وہ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے صرف. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کے انکاری تھے کہ یہ ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا عقیدہ گھڑ رکھا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو شریک ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ اور مددگار، سپورٹ کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے موجود ہیں. تو قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے؟ کہ ہمیں صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، ہمارا دین توحید پر مبنی ہے. قرآن اور حدیث کے علم کا خلاصہ یہی ہے، اور دین میں استقامت اور اس کی انتہا عمل ہے. یعنی جب تک کہ عمل نہیں کریں گے، ہمارا عمل نہیں بدلے گا، تب تک کہ یہ قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا قرآن پڑھ کر عمل بدلنا چاہیے، اور اس قرآن کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اور ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص گواہی بھی دے چکے ہیں اس کے اوپر. یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اسپیشلی عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہے جو کہ یہودی عالم تھے اور تورات کا علم رکھتے تھے. یعنی بڑے عالم گزرے ہیں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں کے جتنے بڑے کوئی اسکالرز ہو سکتے ہیں کتاب کے اسکالر, تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں عبداللہ بن سلام تھے جو کہ مدینہ میں رہتے تھے, کتاب کا علم رکھتے تھے. وہ خود اپنے بارے میں کہتے کہ جب مجھے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, کہنے لگے کہ میں نے اپنا کام چھوڑا اور میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے چل پڑا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے گرد بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی بات مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. اس وقت آپ سے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے. تو عبداللہ بن سلام نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ واقعی میں اور یقیناً یہ رسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں. اور اسی وقت میرے دل میں یہ سچائی بیٹھ گئی اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور اسی لیے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے اس کو حدیث سلام کہتے ہیں, کیونکہ اس کو عبداللہ بن سلام نے روایت کیا ہے. وہ حدیث سلام کے بارے میں ہے اور سلامتی سے جنت میں داخلے کے بارے میں ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ افشاء السلام و اطعم الطعام وسل الناس بالنعم ادخل الجنۃ بالسلام. تو حدیث سلام کو عبداللہ بن سلام نے پیش کیا ہے, اس لیے اس کو اور سلامتی والی حدیث ہے جس میں سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس وقت کے سلام کو رواج دو, یعنی خوب سلام پھیلاؤ, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اور رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث کو عبداللہ بن سلام نے روایت کیا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ایک شخص بھی اگر کوئی نیک ہے, ایک شخص بھی اگر نیک ہوتا ہے اور بنی اسرائیل میں سے صرف چند لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا, تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کرنے والا ہے, ماشاءاللہ کیسے عدل والا ہے ہمارا رب. وہ کسی کے کیے گئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم, اتنی بڑی بنی اسرائیل قوم ایمان نہیں لائی. کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل سارے یہودیوں میں سے صرف 18 سے 20 لوگ تھے, اپروکسیمیٹلی 20 سمجھا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ادروائز تو کہا جاتا ہے کہ 16 یا 18 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا. آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے 3 یہودی قبیلے آباد تھے لیکن انہیں کسی کو توفیق نصیب نہیں, اور اس میں سب سے پہلے عبداللہ بن سلام تھے جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ تو پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے, اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. یقینا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ان کے لیے نہ خوف ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہیں جنت کس لیے ملے گی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس لیے ملے گی. یہاں کچھ اور بات نہیں کہی گی بلکہ ولہم یحزنون, یعنی وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے, ان کو خوف بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بیما کانو یعملون, کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ عمل کرنے والے تھے, ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ خاص طور سے لکھتے ہیں کہ دیکھا جائے تو پوری ہمارے دین کا جو لب لباب ہے وہ توحید ہے, اور قرآن اور حدیث کے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں ایک تو استقامت ضروری ہے, یعنی آپ ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت سے قائم رہیں, ڈٹرمنیشن ہو آپ کے اندر, صبر ہو اور ڈٹے رہیں, مشکلات میں اللہ تعالی سے کوئی شکایت نہ کریں. اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ یعنی لازمن جب آپ صبر کریں گے, استقامت سے ڈٹے رہیں گے, تو اس کی انتہا عمل ہے. تو لہٰذا عمل کے بدلے جنت ملے گی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کسی عمل میں کمی نہیں کرتے, وہ اللہ کی مغفرت اور عفو درگزر کے محتاج ہوتے ہیں, لہٰذا ہم کو بھی عمل میں آگے بڑھنا چاہیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو پیدا کیا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا, اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. جیسے کہ پیچھے کہا گیا کہ استقامت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے, اس میں کسی کو شریک نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کے جو نیک اعمال تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل اور ان کے عمل کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی بات ہونے کے بعد, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور استقامت دکھائے گا دین میں, وہ لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو جنت میں داخلے کے لیے عمل صالح بہت زیادہ ضروری ہے, اور عمل صالح ہی میں سب سے پہلا کام کون سا آتا ہے؟ والدین کی فرما برداری, والدین کی اطاعت, والدین کی خدمت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں پر بھی اپنا ذکر فرمایا ہے ہمیشہ فوراً اپنے بعد, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر آتا ہے. اور ہم پیچھے بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں, سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے کتنے حقوق بتائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ افل لہما ولا تنہرہما, کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو, ولا افل نہ اف کہو, کیونکہ اف کہنا بھی ان کے لیے ان کے حق میں نافرمانی ہو جائے گی. اور اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے آپ دیکھیں, لیکن وہ بھی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اور یہاں وصیت کی جا رہی ہے, اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کے لفظی معنی پر جائیں گے تو وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکیدی حکم, یعنی جس حکم کی تاکید کی جا رہی ہے اس کے لیے وصیت کا لفظ آتا ہے. اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ بی والدی ہی احسانا, تو سب سے عمل صالح میں سب سے افضل عمل کون سا ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے؟ وہ والدین کی خدمت ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ہی انسان کی جنت ہے اور والدین ہی انسان کی دوزخ ہیں. اور جو رمضان سے ریلیٹڈ حدیث تھی ہم سبھی جانتے ہیں, ابھی تک ہم تقریباً 3 بار اس حدیث کو دوہرا چکے ہیں, ایک بار اور دوہرا دیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین کہا, تو صحابہ نے پوچھا آپ سے, تب آپ نے کیا کہا؟ کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ کہتے جا رہے تھے, تب انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو شخص, یہ برباد ہو شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے. تو میں نے کہا آمین. اس کا مطلب ہے کہ والدین کی خدمت نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے. تو والدین کے حق کی طرف اشارہ ہے. والدہ کا حق اسپیشل, یعنی پہلے والدہ کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھا جائے تو والدین دونوں ہی بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, والد اگر کما کر نہ لائے تو گھر میں کھانا پینا کیسے ہو, گھر کا خرچ کیسا چلے؟ تو والد کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے, لیکن والدہ کا ذکر پہلے کیا گیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدہ کا ذکر افضل ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت مشہور حدیث جو سن کر ہم خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر خواتین کی نظر نہیں جاتی اور اس پر وہ خوش نہیں ہوتی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے درجات کو بلند کیا ہے. ایز اے ماں اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ بلند کیا کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے, یعنی میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں, کس کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد کون یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے تمہاری ماں. وہ صحابی اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد یا رسول اللہ؟ تب بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری ماں. یعنی 3 درجے زیادہ والدہ کو آنر دیا گیا, درجہ دیا گیا. اور جب 4th دفعہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب اللہ کے رسول فرماتے کہ تمہارے والد, تمہارا باپ. تو اب یہاں پر دیکھیں, اب والد تو بےچارے کبھی غصہ نہیں ہوتے کہ اچھا ماؤں کو 3 درجے زیادہ بڑا دے دیا اور ہم کو کم کر دیا. لیکن ہم عورتوں کو جیسی پتہ چلتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, ہم فوراً ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہائے ایسے کیسے ہو گیا, کہ مجھے عورتوں کو کم درجہ دے دیا گیا اور مردوں کو زیادہ درجہ دیا گیا. تو نہیں, الحمدللہ ہم دیکھتے کہ کچھ معاملات میں عورت زیادہ اس کو اہم درجہ دیا گیا, اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو والدین کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتا دیا, اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ حملت ہو امو ہو کرہ و ودعت ہو کرہ. اگر آپ عربی کے الفاظ کو اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا آپ کو کہ اس کا وزن اٹھانے میں, حمل کہتے ہیں ایسا وزن, ایسا بوجھ جو انسان کے ساتھ لگا رہے. تو حملت ہو امو ہو کرہ, اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوئی, اس نے کراہت, یعنی کراہت مطلب یہاں پر اس سینس میں نہیں کہ ناپسندیدگی میں, بلکہ یہاں پر کہ وہ تکلیف سے اٹھاتی رہی اور اس کو ڈلیور کرنے میں. وہ ودعت ہو کرہ, یعنی جب بچے, ہم سب جانتے ہیں کہ جو درد ذہن ہوتا ہے ڈلیوری کا درد, کوئی اور ماں کے علاوہ کوئی اور اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور یقین جانے کہ جو مفسرین اور بہت ساری خواتین بھی کہتی ہیں کہ اگر وہ درد عورت کو یاد رہ جاتا تو کبھی کبھی کوئی خاتون دوسرا بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہ رکھتی. اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے وہ درد, لیکن جس وقت وہ درد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سبھی جو مائیں ہیں وہ محسوس کرتی ہوں گی کہ دل چاہتا ہے کہ دوسرا بچہ نہ ہو. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے ماں کی محبت ہوتی ہے, جس تکلیف دے کیفیت سے وہ گزری ہے, اور اتنی تکلیف دے کیفیت سے گزر کر بھی آپ دیکھیں کہ جس بچے کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ اس کی جان ایک ہو گئی, لیکن اس سے کیا خواہش ہوتی ہے کہ فوراً پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ بچوں کی, والدین کو ہوتی ہے. اور والدین کی نعمت, اس کا نعم البدل تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم تم کو تمہارے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر چاہتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. والدین کی محبت بے لوس ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں پروان چڑھاتے کہ تم سے بدلہ لے سکیں, وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی وہ تمہیں پروان چڑھاتے ہیں. اور بچے کیوں کرتے ہیں خدمت؟ وہ انتظار میں رہتے کہ اچھا کب والدین ختم ہو اور کب ہم کو ان سے چھٹکارا ملے. جیسے بہت مشہور, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کی وجہ سے تو بہت آسانی ہو گئی ہے کہ وہ گھومتے رہتا ہے, سرکولیٹ ہوتا ہے وہ پکچر نا, کہ چار بچے بھی دو ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے, یا چھ بچے بھی دو ماں باپ کو سنبھالنا ان کو بھاری ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو فٹ بال کی طرح کک مارتے رہتے ہیں کہ ایک بیٹا کہتا ہے میرے یہاں 15 دن رہ گئے, اب تمہارے یہاں 15 دن رکھو, میرے یہاں ایک مہینہ رہ گئے تمہارے یہاں ایک مہینہ رکھو. اور بےچارے والدین, دونوں والدین نے مل کر وہ 6-7 بچوں کی اکیلے پرورش کی اور کبھی اس طرح سے کک آؤٹ نہیں کیا کہ اچھا میں نے بہت سنبھال لیا, میں بہت جاگ گئی رات میں اور اب یہ تم سنبھالو اس کو, بچوں کو. نہیں, بلکہ والدین سنبھالتے ہیں اور والدہ ہی زیادہ قربانی دیتی ہے. تو والدہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو اٹھانے میں, بوجھ اٹھانے میں 9 مہینے لگے, پھر ڈلیوری کی تکلیف. اور اس میں تفسیر میں قرآن تدبر و عمل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی والدہ کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے آپ کوئی وزن, جو پریگنینسی میں جو وزن ہو جاتا ہے, ایکچولی آپ دیکھیں 45 kgs کی اگر کوئی لڑکی ہوتی ہے اور جیسی پریگنینسی شروع ہوتی ہے تو 55 تک کے ویٹ چلا جاتا ہے تقریباً, تو کوئی 10 kg وزن آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ اٹھا کر دیکھیں کہ 10 kg وزن آپ جب اٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو اپنی والدہ کی اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے آپ اٹھا کر دیکھیں تھوڑی دیر وزن, اور پھر سوچیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی. وہ 9 مہینے لے کر گھومتی رہی اس وزن کو, اور جس کی وجہ سے نہ وہ سیدھی کروٹ سو سکتی تھی, نہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پریگنینسی کے آخر میں کیسی حالت ہو جاتی ہے کہ نہ دائیں کروٹ سو سکتا ہے, نہ بائیں کروٹ سو سکتا ہے انسان, اور نہ ہی چت لیٹ سکتا ہے. آخر وقت میں تو نیند ہی نہیں آتی ہے. تو ہر ماں یہ بات جانتی ہے. پھر اس کی ڈلیوری میں تکلیف ہوئی, اس کو دودھ چھڑانے میں پورے ملا کر 30 مہینے لگ گئے. یعنی اگر 6ویں مہینے ڈلیوری ہو جائے, یہ ایزیوم کیا گیا یہاں پر, اگر ٹوٹل 30 مہینے لگتے ہیں اور 2 سال کی مدت ہولینی کامل ہے, 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے, تو بہرحال اگر 9 مہینے کی پریگنینسی لیں اور اس کے بعد پھر دودھ پلانا لیں, تو یہاں پر کم سے کم مدت بتائی گئی پریگنینسی کی. بعض اوقات ڈلیوری 6ویں مہینے یا 7ویں مہینے میں ہو جاتی ہے, لیکن نارملی 9th month میں ہوتی ہے. تو 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے, اور دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ والدہ سو ہی نہیں سکتی بےچاری, ہر تھوڑی دیر میں بچہ جاگتا رہتا ہے. اب آج کل تو ڈائپرز نکل گئے ہیں تو کم از کم اس کی وجہ سے جاگنا نہیں پڑ رہا ہے, لیکن ہر کوئی ڈائپر تو استعمال نہیں کر سکتا, اتنی مہنگائی کے دور میں ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. بہت ساری مائیں ہیں ابھی بھی جو کہ ڈائپر نہیں پہناتی ہیں بچوں کو, یا پھر کچھ بچوں کو اتنا انفیکشن ہو جاتا ہے کہ ڈائپر نہیں پہنا سکتے, ان کو وہی کپڑے کی نیکر پہنانی پڑتی ہے. تو بےچاری والدہ کو بار بار جاگنا پڑتا ہے, بچہ ہر 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں گیلا کرتا رہتا ہے. تو کتنی تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے، لیکن ماں کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، وہ یہ ساری تکلیف خوشی خوشی برداشت کرتی ہے کہ آج بچے اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ بیڈ پر ہوں تو کیا آج بچے ان کو کروٹ دلائیں گے؟ کیا آج بچے ان کو اس طرح سے ان کی صفائی کا خیال رکھیں گے؟ کیا کر سکتی ہیں آج اولاد ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دودھ چھڑانے میں اس کو 30 مہینے لگ گئے ٹوٹل، اور پھر جب وہ پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو تب اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ جب انسان، اب بیچ کا دور کیا ہوتا ہے، جب گزر جاتا ہے، جب ینگ ایج ہوتی ہے، 11 سے لے کر سمجھے 25-30 تک کی ایج، انسان کو اتنا احساس نہیں ہوتا، وہ ایز اے گرانٹیڈ لیتا ہے کہ اچھا میرے والدین نے کیا کیا، کوئی احسان تو نہیں کیا، سب لوگ کرتے ہیں، سارے ماں باپ کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے کیا تو کوئی نیا کام نہیں کیا، تو اس کو احساس نہیں ہوتا اور وہ کندھے اچکاتا ہے ماں باپ کے سامنے، بدتمیزی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، جب اس کے خود کے بچے ہو جاتے ہیں اور جب وہ محنت اور مشقت سے کمائی کر کے لاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میرے والد نے بھی اس طرح سے کمایا ہوگا محنت سے، اور کمائی کرنا کتنا مشکل کام ہے، حلال کمائی کرنا بہت مشکل کام ہے، تو میرے والد نے بھی کس طرح سے محنت سے کمایا، میری والدہ نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ جب اپنے خود کے بچے ہوتے ہیں تو تب اس میں سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا اس کے والدین نے بھی اس کے لیے کیا کیا تکالیف اٹھائی تھی۔ اور آپ دیکھیں لڑکیوں کو تو خاص طور سے اس وقت احساس ہوتا ہے جب ان کے بچے ہوتے ہیں، تب وہ محسوس کرتی ہیں اپنی والدہ کی تکلیف کو کہ میری والدہ نے میرے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی۔ تو بہرحال 40 سال کی عمر چونکہ سمجھداری کی عمر ہوتی تو اس کو تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے والدین نے بھی میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی تھی۔ لیکن کہ 40 سال ہونے کے بعد کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کے والدین حیات رہیں گے؟ تو کیوں نہ اس سے پہلے سے ہی یعنی یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیا جائے، جب ٹین ایج ہو، جب 25 سال ہو، 30 سال ہو، 35 سال ہو، اسی وقت اگر والدین زندہ ہوں، حیات ہوں، تو کیوں نہ ان کی خدمت کر لی جائے، اور کیوں نہ وہ احساس اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے جو تکلیف اٹھائی تھی ہم اس کا بدلہ ان کو اس طرح سے دیں کہ ان کی خدمت کریں دنیا میں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں اور مسکراتے رہیں ان کے لیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آج بھی خدمت بہت لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر 90% جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور کام کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خدمت کر رہے ہیں آج والدین کی، لیکن جان پر ادھار رکھ کر، سستی اور کاہلی سے، چہرے پہ 12 بجا کے، چہرے پر اتنی شکنیں ہوتی ہیں، والدین اگر 1 سے 2 بار بات کہہ دے تو کتنی بار کہہ دی آپ نے، معلوم نہ مجھے، لا دوں گا آپ کو، اس طرح سے جملے، اور پتہ نہیں والدین کی ہر بات پر آبجیکشن، ہر بات پر آبجیکشن۔ تو اتنے عرصے تک انسان کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں مگن ہو جاتا ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس کو اپنی زندگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے اور والدین کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس کو اپنے والدین کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے جب اس کے والدین حیات ہوں یا نہ ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ وقت والدین کے لیے مخصوص کریں جس سے انہیں سرور حاصل ہو، ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جائے، اور ان سے انس حاصل کریں، یعنی ان کے ساتھ بیٹھیں تھوڑی دیر، کیونکہ بڑھاپے میں والدین چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس بیٹھے، ان کا دل بہلائے، لیکن کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ بچے کہتے ہیں، یا نوجوان نسل کہتی ہے، پوتا پاتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا بیٹھیں دادا کے پاس، دادی کے پاس، کیا باتیں کریں ان سے؟ تو نہیں، کچھ بھی باتیں کریں لیکن ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے لیے ہدیہ لے جائیں، اگر آپ دور رہتے ہوں یا ایون آپ قریب بھی ہوں۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے تحفے سے بہت خوشی مل جاتی ہے، اور آپ کے والدین کے چہرے کی ایک خوشی اگر آپ کی تھوڑی سی محنت سے ہو جاتی ہے تو آپ بتائیے اس سے بڑی دولت کچھ ہو سکتی ہے بھلا؟ کیا یہ والدین ہی تو تھے، یہ والدین ہی تھے جس کی وجہ سے آج آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ اچھے عہدے پر نوازا ہے، انہوں نے اچھے سے آپ کی پرورش کی اور اچھا رشتہ دیکھ کر آپ کی شادی کر دی، ایک اچھے آپ کو ایک شوہر اور گھر مل گیا۔ تو والدین نے پرورش کی، والدین نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی، تو لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے ہدیہ لے جایا جائے، اور بار بار دیتے رہے ان کو ہدیہ، چاہے وہ ان کے کام میں آئے نہ آئے، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے، اور جس میں ان کی خوشی ہے وہ والا ہدیہ دیں، یہ نہ ہو کہ اپنی پسند سے دیں۔ اپنے سجدوں میں والدین کو ضرور یاد رکھیں، ان کی مغفرت کی دعا کرا کریں، رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے والدین اور میرے تمام مومن اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ ما مال کے ساتھ ساتھ دوسرے اور طریقوں سے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پیسے تو بھیج دیے نا, یا سب جو کچھ ان کو چاہیے وہ تو پرووائڈ کر دیا, تو صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی والدین کو. آپ دیکھیں وہ تو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں, نہ اچھے لباس کی خواہش ہوتی ہے نہ جیولری کی خواہش ہوتی ہے. کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بڑھاپے میں؟ بچوں کا ساتھ, کہ بچے ساتھ میں بیٹھے, ان کی بات سنیں, ان کی بات کو مانیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر و توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا کہ وہ والدین سے نرم و ملائم بات کرے, یعنی والدین کی عزت اور تکریم کرنا چاہیے, ان کی توقیر کی جائے, یعنی ان کے وقار کا خیال رکھا جائے, ان کو بچوں کی طرح ان سے جھڑک کر بات نہ کی جائے. جناح ذل کا لفظ آتا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا دیں ان کے سامنے اور جھڑک کر بات نہ کریں. والدین کے اس احسان کو یاد رکھیں جو انہوں نے تربیت کی صورت میں آپ پر کیا تھا. بچپن سے جو انہوں نے تربیت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, آج آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ معاشرے میں بیٹھنے کے قابل ہو سکے. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اس تربیت, اس پرورش کو یاد رکھیں, اس احسان کو یاد رکھیں جو انہوں نے بچپن میں آپ سے کیا تھا یا آپ کے ساتھ کیا تھا. تو والدین نے تربیت کی, 9 ماہ بوجھ اٹھائی, ولادت کی تکلیف سہی, رضاعت میں 2 سال لگے, کھانا کھلاتی رہی, تمہیں گندگی سے صاف کرتی رہی, مرض میں رات بھر اٹھی رہی, نیند قربان کی, ہر نعمت پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. تو کیا ہم اس والدہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس والدہ کی ان کوششوں کا, اس محنت کا واپس پھل دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو صرف اس لیے کیا کرنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے ان سے نیکی کرنا ہے, ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ رکھیں, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کے چہرے پر خوشی دوڑ جائے, ایسے کوئی کام کریں. تو میں اور آپ, ہم میں سے کوئی بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے والے بنیں, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, جتنا بھی ہمارے بس میں ہے, جیسی بھی ہم خدمت کر سکتے ہوں. لڑکیاں یا خواتین اکثر کہتی کہ بھلا ہم کیسے خدمت کریں, ہم تو سسرال میں ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں, جب کریں, جو بھی موقع ملتا ہے, فون پر ان سے بات کر لیں, ان کے لیے تحفے تحائف اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر بھیجتے رہیں. ایون میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو اگر کچھ اچھا بک مارک کی بنا دیں. آپ کی والدہ, چونکہ بڑھاپے میں والدین کے پاس زیادہ مصروفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی کتابیں پڑھتے ہیں, تو آپ اچھے اچھے بک مارکس بنا کر دیں ان کو, اور وہ اپنے قرآن میں اس کو رکھیں گے تو وہ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں والدین کے, اچھا یہ ان کی بیٹی نے ان کو دیا تھا بک مارک. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے رہیں, اس سے دیکھیں والدہ کے چہرے پر کتنی خوشی دوڑ جائے گی انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ, یعنی پھر وہ والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اولاد, اور کثرت سے دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس کی وجہ سے تو راضی ہو جائے, وہ اصلح لی فی ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے, میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. کیونکہ اب اس کو احساس ہوتا ہے جب وہ خود اس اسٹیج پر پہنچتا ہے, جب اس کی اولاد اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے, لہٰذا تبھی اس کو والدین کا بھی خیال آتا ہے اور والدین کے لیے وہ دعا کرتا ہے, اور والدین کے لیے بھی, والدین پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں اس پر بھی شکر گزاری کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے, اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنے نیک عمل کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے رب. مجھے لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے, مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی رضامندی ہی اصل کامیابی ہے. پھر وہ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے, اور اولاد کی نیکی کا فائدہ والدین کو بھی پہنچتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جو بھی نیک کام اولاد کرے گی اس کا فائدہ یقیناً اولاد والدین کو پہنچے گا. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اچھی کمائی, یعنی جو والدین کے لیے ہو سکتی ہے جو کمائی, حلال کمائی یا کسب محنت کی کمائی, وہ نیک اولاد ہوتی ہے جس کا اجر والدین کو بھی ملتا رہتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم والدین کی خدمت کرنے والے بنے, جس طرح ہو سکے ہم ان کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں اس کو ہم انجام دیں تاکہ وہ ہم سے خوش رہیں. اولئک الذین نتقبل انہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگ ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس یعنی یہاں تک تو اس نیک اولاد کی بات کی گئی ہے کہ وہ نیک اولاد جس نے اپنے والدین کے احسان کو یاد رکھا اور ان کی خدمت کرتا رہا. تو اچھے کام وہ ہے جو اللہ کے پاس قبول ہو جائیں, یعنی نیک کا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے بہترین عمل, ان کے احسن عمل کی جزا ہم ان کو دیں گے اور ان کی برائیاں دور کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ احسن عمل یہ وہ ہوتے ہیں. آج ایک بہت اچھا پوسٹ کیا تھا ہماری ایک ساتھی نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, کہ ذنوب کیا ہوتے ہیں اور سیئات کیا ہیں. یغفر الذنوب جميعا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ذنوب گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کچھ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی بیشی ہو جائے ہم سے. اور سیئات وہ ہے جو بندوں کے تعلق سے کچھ کمی بیشی ہو جائے. تو وہ کیسے کمی بیشی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ احسن عمل کی وجہ سے. تو جو بھی احسن عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور احسن عمل میں آپ دیکھیں پیچھے بات والدین کی آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ احسن عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے والدین کی خدمت آتی ہے اس میں. والدین کے ساتھ حسن سلوک آتا ہے, والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا آتا ہے. تو لہٰذا ہم پہلے والدین کے لیے کریں تو یہ احسن عمل ہوگا. تو والدین کے ساتھ اگر ہم اچھائی سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں بھی ہم سے دور کر دے گا. تو اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو ایسی نافرمان اولاد تھی جن کی, کہ جنہوں نے والدین کی بھی بات نہیں مانی اور والدین اس کے اوپر افسوس کرتے رہ گئے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں, ارے بد نصیب مان جا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے, یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے, بے شک یہ نقصان میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہ میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے, ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. اب یہاں پر وہ اولاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے لیے والدین فکر مند اور پریشان ہوتے ہیں. تو ہم کو اولاد کی فکر کرنا چاہیے, ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اولاد کے اندر الحاد تو نہیں آ رہا ہے اور حریت تو نہیں آ رہی, نہیں آزادی خود پسندی. تو ہم کو فکر ہونی چاہیے اپنے اولاد کی کہ اولاد اللہ تعالی کی نافرمان تو نہیں بن رہی ہے. تو دنیا کے لیے آپ دیکھیں آج کتنی انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے, دنیا میں اپنے بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے, لیکن اپنی اولاد کی نیکی کی اور اس کی تربیت کی فکر نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے, ولیکل درجات میں معاملو, جو بھی کچھ انہوں نے کیا تھا عمل کیے تھے ان کے لیے درجات ہیں. تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سے گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں یا نیکی کی توفیق والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے جو برائی کی طرف جاتے ہیں. تو جنت کی درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. تو 100 درجے ہوں گے جنت کے, بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے. اور جو مزہ اوپر سے دیکھنے میں ہوگا, جیسے ہم دیکھتے ہیں جب ہم لفٹ میں جاتے ہیں کسی مال اور خوبصورت مارکیٹ پلیس پر ہم جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گلاسز کی لفٹ ہوتی ہے اور نیچے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے, فاؤنٹینز ہوتے ہیں, گرینری ہوتی ہے, بہت خوبصورت منظر بنایا گیا ہوتا ہے. تو نظارہ کتنا خوبصورت لگتا ہے, جو نظارہ نیچے سے اتنے خوبصورت نہیں نظر آتا لیکن اوپر سے بہت اچھا ویو ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے فلائٹ میں سے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جب ہم فلائٹ سے گزرتے ہیں تو ایسی جگہیں جہاں پر بڑے بڑے بیچ بنے ہوئے ہیں, کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے. تو جنت کے درجات ہوں گے, ولیکل درجات میں معاملو, ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں, تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے اور ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. تو اب یہاں پر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ والدین نیک تھے, والدین مومن تھے, لیکن بیٹا نافرمان تھا, کافر تھا یا پھر الحاد پسند تھا, اس کے اندر دہریت تھی. تو والدین بیچارے فکر مند ہوتے تھے کہ وہ نیکی کی طرف آ جائے, لیکن بیٹا کیا کہتا ہے یا اولاد کیا کہتی ہے کہ آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. تو آج بہت ساری اولاد جو نافرمانی کی طرف جا رہی ہے, جو کندھے اچکاتی ہے والدین کے سامنے, جو والدین کے کھلم کھلا نافرمانی کرتی ہے, ان کو منہ در منہ جواب دیتی ہے, تو والدین کے لیے چیز بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نواز. اللہ تعالیٰ ان اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے. آمین. تم اپنے حصے کی نعمتیں، پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانی تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. یہ ایک علاقے کا نام بتایا جا رہا ہے احقاف، اور مفسرین کہتے ہیں ایکچولی یہ ہود علیہ السلام کا جو مسکن تھا، یعنی جہاں ہود علیہ السلام رہتے تھے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. قوم عاد کہلاتی تھی وہ. اپنی قوم کو خبردار کیا انہوں نے، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا قال انما العلم عند اللہ وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون. اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں صرف پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت بلت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. اللہ تعالی رحم فرمائے. جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دیں گے، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب کچھ دیے تھے، مگر نہ وہ کان کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے. یہاں پر قوم عاد کا ذکر ہے، اور یہ علاقہ احقاف بھی کہلاتا ہے، اور یہ وہی قوم تھی جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی تیز ہوائیں چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جیسے کہ جو تیز آندھی کی دعا ہوتی ہے اس سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اور جب آپ آندھی کا رنگ چینج ہوتا دیکھ لیتے، یعنی آسمانوں کا یا بادلوں کا رنگ چینج ہوتا دیکھتے، یہ کالے بادل دیکھتے، تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے کہ کہیں یہ وہی بادل، یہ وہی ہوائیں نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی. تو اللہ کے رسول ڈرتے تھے، آندھی سے بھی ڈرتے تھے، اور دعائیں کرتے تھے کہ یہ ہوائیں خیر والی ہوائیں ہوں. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. اے اللہ تعالی، میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں جو اس میں خیر ہے اور جس کے لیے بھیجی گئی ہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، یا اس میں جو شر ہے اس سے، یا یہ جس شر کے لیے بھیجی گئی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری تک یہ ہمارے شر بن کر آئے، عذاب کی صورت میں نہ آئے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے ان کے مسکن، اتنی وہ جاندار قومیں تھیں کہ ان کی جیسی قومیں دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم عاد اور قوم ثمود کی جیسی جبار بن کر وہ رہے. بتشتم جبارین کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جیسی قومیں ہم نے پیدا نہیں کی تھی دنیا میں، اتنی زبردست قومیں تھیں. یعنی آرٹ، یعنی آرکیٹیکچر کا جو نمونہ، اعلیٰ نمونہ ہم دیکھتے ہیں جو انہوں نے بنائے، آپ سوچیں کہ کتنی انٹیلیجنٹ اور کتنی عقلمند قوم تھی، کتنی مضبوط اعصاب کی مالک ہوگی، لیکن کچھ بھی ان کے کام نہ آیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، دل دی تھی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں ہیں، اتنے بڑے بڑے برجز بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ ترقی کی علامت ہے؟ اگر انسان اپنے رب کو نہ پہچان سکا، اور اپنے رب کی معرفت نہ حاصل کر سکا، اور اپنے رب کی خشیت نہ اختیار کر سکا، تو یہ ترقی کوئی فائدے کی نہیں ہے. کب اس پر اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیج دے؟ اگر تم لوگ کھلم کھلا نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی ہوائیں جیسے کہ قوم عاد پر آئی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھیجنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اسی لیے جب آندھی آتی ہے تو ہم کو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال وہ قوم ایسی تباہ ہوئی کہ وہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیت بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، کہ جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا، اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے سمجھدار جن تھے نا، ہمیں تو حیرت ہوتی کہ اچھا جن، کیونکہ جنوں کے تعلق سے جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا عجیب سا ہے، تو ماشاء اللہ کتنے سمجھدار، کیونکہ مومن جن تھے اسی لیے وہ سمجھدار بھی تھے۔ تو یہاں پر دراصل ان جنوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا، اور قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے، اور قرآن سن کر ایمان لاتے ہی وہ بیٹھے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس قرآن کو آگے لے جا کر سنایا بھی۔ اب آپ دیکھیں پیچھے قوم عاد اور قوم سمود کی بات کی گئی، اتنی بڑی زبردست قوم تھی اور ان کی عقل مندی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے محل بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر، اور انہوں نے دریا جاری کر دیے تھے ماشاء اللہ، ایسا انہوں نے انتظام کر دیا تھا کہ اریگیشن بھی ہوتا تھا وہاں پر، تو آپ سوچیں کہ ایسی عقل مند قوم تھی، لیکن اس قوم نے اپنی عقل کو اپنی بصارت کو محدود کر دیا تھا، جکڑ دیا گیا۔ شرک انسان کو اسی طرح سے جکڑ دیتا ہے کہ انسان پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بے وقوف بن جاتا ہے۔ تو جو پیچھے گزرا ہم نے دیکھا کہ جو آیت نمبر 26 تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کہ ان کو ہم نے آنکھیں کان دل سب کچھ دیے لیکن ان کے وہ کوئی کام نہ آئے، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سماعت، بصارت اور دل، جب تک اللہ کی آیت پر غور و فکر نہیں کریں گے نفع بخش نہیں ہو سکتے، ورنہ ہو سکتا ہے ہماری بینائی بہت اچھی ہو، ہمیں کوئی چشمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان آنکھوں سے وہ بصیرت افروز یا بصیرت کے کام نہیں لے رہے ہیں تو آنکھوں کی بینائی بیکار ہے۔ ہماری سماعت بہت اچھی ہے کہ ہم کو چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں بھی سنی آ جاتی ہیں، لیکن وہ سماعت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ان کانوں سے ہم اللہ کی آیت کو سن کر اس میں غور و فکر کرنے والے نہ بنے اور ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اور ہمارے دل جب تک کہ اس دل پر اللہ کی آیات اثر انداز نہ ہوتی ہوں اس دل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انسان عقل سے کام لے، غور و فکر کرتا رہے، اس سے نفع بخش علم حاصل ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ اور یہی بات ہم کو آگے کی آیت میں جنوں کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ انہوں نے اپنی سماعت سے وہ کام لیا جس کے لیے وہ سماعت پیدا کی گئی ہے، انہوں نے اپنی بصارت سے وہ کام لیا جس کے لیے انسان کو بصیرت دی گئی ہے، انہوں نے اپنے دل سے وہ کام لیا کہ فوراً سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف پلٹ پڑے، رجعوا، لوٹ چلے قوم کی طرف، یعنی ذرا بھی دیر نہیں لگائی، اور اس قرآن کو سنانے کے لیے وہ بے چین تھے اور اپنی قوم کو سنانے کے لیے چلے گئے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کان، آنکھیں، دل کیوں دیے ہیں کہ ہم اس سے غور و فکر سے کام لیں، اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب جنوں کی آیت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنوں کے لیے بھی تھی، جنہوں میں رسول نہیں گزرے بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن سنا تھا اور وہ ایمان لے آئے تھے، اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے. جنہوں نے قرآن سنا تو انہیں آگے پہنچانے کی فکر ہوئی. اب یہاں پر میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی کہ یہ فکر لاحق ہوئی، تو لہٰذا ہمیں یہ فکر کرنی کہ قرآن یہ ہدل للناس ہے، سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن سناتے تھے، کتنی فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، کہ اے نبی کہ آپ اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو کیا مجھے اور آپ کو فکر ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور ہم اپنی جان کھلا رہے ہوں، تو ہم کو بھی اسی لیول کی خیر خواہی اپنے اندر رکھنی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول کے اندر خیر خواہی تھی، جس طرح سے یہ جنہوں نے کیا کہ جن فوراً سن کر وہ چل پڑے اور لوٹ پڑے. اور یہ وہی والی آیت ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے کہ لولا نفر من کل فرقۃ یتفقہ دین، کہ کیوں نہ ہو تم میں سے کوئی ایک فرقہ نکلا، ایک گروہ نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے اور پھر سیکھ کر واپس جائے تاکہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو آگاہ کرے عذاب سے اور خوشخبری دے. تو لہٰذا یہ جنہوں نے وہی کام کیا جو کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت میں پتہ چلتا ہے. تو ہم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ جو جائیں ایسی جگہوں پر جہاں قرآن پڑھا اور سمجھایا جاتا ہو یا اور دین کی بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہوں، وہاں سے پڑھ کر آئیں اور اپنے اپنے محلوں میں ہم اس بات کو عام کریں. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے نا. جیسے کہ صرف طہارہ کے بارے میں آپ دیکھیں، جو طہارہ کی کتاب تھی اقبال کیلانی صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آسان کتاب تھی تو اس وجہ سے بہت آسانی سے پڑھائی گئی وہ. تو الحمدللہ جب ہم نے اس کو کوئی جگہ پڑھایا اور اتفاق سے اس کی ریکارڈنگ بھی کر لی تھی، تو وہ اتنی جگہ جگہ پڑھائی گئی، اتنی جگہ جگہ لوگوں نے اس کو سنا، اتنے لوگوں نے دعائیں دی ہیں اور اتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ ہم کو تو وضو اور غسل کا طریقہ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اس سے پتہ چلا الحمدللہ. تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو آ کر سیکھیں سینٹر سے، اور سینٹر سے سیکھ کر جا کر اپنے اپنے محلوں میں جا کر سکھائیں، یا جس لیول پر بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور سکھائیں. تو بہرحال جنوں کی سمجھداری ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بات یاد رکھی، اپنی قوم کو جا کر آگاہ کیا اور ان میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو نبوت کے 10ویں سال آپ کے لیے مکہ کے حالت بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا تھا. جب طائف سے واپسی پر، چونکہ ہم سب جانتے کہ طائف میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی گئی، اور آپ کو اس وقت زخمی بھی کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو آپ کے قرآن کو جنوں کو سنا دیا. اور یہاں سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، کیسے تسلی دی کہ اے رسول اگر یہ طائف والے آپ کی بات نہ سن سکے تو کوئی حرج نہیں، کوئی غم کی بات نہیں. یہ دیکھیں جنہوں نے آپ کا قرآن سن لیا، دعوت قبول بھی کر لی آپ کی، اور آپ کی دعوت کو دینے وہ اپنی قوم میں چلے بھی گئے ماشاءاللہ. تو اس سے بڑھ کر آنر کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتے کہ جس رب نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا تھا تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہتے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اس وقت کیسے معلوم ہوگی کہ گویا بس ایک دن کی تھی، اور بعض کو تو لگے گا کہ دن کا چھوٹا سا حصہ، اور کیا اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ دنیا میں اللہ کو بھلائے رہے. تو اللہ کے رسول کو یہاں پر پھر سنگولر کا صیغہ کہ بس آپ صبر کیجئے. اور آپ دیکھیں کس پر صبر، یہ مکہ کے 10 ہجری سوری نبوت کے 10ویں سال کے حالات پر غور کر لیجئے. آپ طائف کے واقعے کو یاد کر لیجئے، اور آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا تھا. اب تو وہ لوگ فزیکلی ٹارچر پر اتر آئے تھے مکہ کے لوگ، کہ فزیکلی ٹارچر کرنے میں بھی وہ لوگ ڈر نہیں رہے تھے. تو ایسے وقت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر. صبر جیسی نعمت کسی کو اگر وہ نصیب ہو جائے تو یقین جانیے اس کے لیے ساری دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھل جائے. لیکن آج ہم کو صبر ہی نہیں ہے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے, اجلت پسند ہے انسان. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجئے. اور ابن عاشور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اولو العزم پیغمبر کون تھے. ویسے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے, ان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا, یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ تھے. اسی لیے ان کو اولو العزم یعنی بہت صبر سے برداشت سے کام لینا پڑا ان کو. دوسری قوموں کو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جلدی عذاب دے دیا اور جلدی ان کا کام نپٹا دیا گیا, لیکن یہ پیغمبر جو تھے ان کو بہت لمبے عرصے تک بہت صبر سے کام لینا پڑا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صبر کی کوالٹی پیدا کرے اور یہ نعمت ہم کو عطا کرے تاکہ ہم اس کے بدلے میں جنت کو پا سکیں انشاءاللہ. تو یہ جو اولو العزم ہوتا ہے, ایکچولی دین میں یہ عزم, عین زمیم, عزم پسندیدہ ہے. اور عزم کیا ہے؟ تزکیہ نفس, اصلاح امت و قوم, دشمنوں کی چالوں پر صبر, تقوی, محنت, جدوجہد, نفس کا محاسبہ. یہ مفسرین لکھتے ہیں, یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اولو العزم پیغمبر تھے؟ تو وہ اولو العزمی ہمارے اندر کیسے آئے گی اور وہ عزم والے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا ہے دراصل؟ تو مفسرین نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, ڈسکرائب کیا ہے کہ دراصل یہ عزم کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے, اپنے نفس کی اصلاح, اس کی تربیت, اس کا تزکیہ. پھر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کا کام کریں اور قوم کی اصلاح کا کام کریں, مسلمانوں کے لیے بھی اصلاح کا کام کریں, غیر مسلموں کے لیے بھی. دشمنوں کی چالوں پر صبر, استقامت, ڈٹرمینیشن, تقوی. اور تقوی تو آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کا اگر آپ سب دیکھیں لب لباب, تو تقوی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کی محبت میں ان کاموں سے رک جانا جو اس کو ناپسند ہیں. پھر محنت اور جدوجہد, اس کے لیے مشقت بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سارے کام ایسے نہیں آ جاتے, یہ کوئی ایک, یہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے. یہ تو آپ کو, یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے, یہ کوئی آپ کو انڈیل کر نہیں دے دے گا کہ آپ کے اوپر انڈیل دی جائے اور آپ کو مل جائے, نہیں, بلکہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اور نفس کا محاسبہ, ہم کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ ہمارا نفس اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھ رہا ہے یا نعوذ باللہ ہمارا نفس ہم کو, نعوذ باللہ ہم نے نفس کو خدا تو نہیں بنا لیا. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. تو بہرحال اپنا محاسبہ ہم کو کرنا ہے. سورہ محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. سورہ محمد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے, لیکن محمد زیادہ مشہور ہے. چار رکو ہیں اور مدنی سورت ہے, 38 آیات ہیں. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو قرآن میں کتنی دفعہ آیا اور تمہارے نبی کا نام تو قرآن میں بہت کم آیا. تو کہتے ہیں کہ دیکھا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام صحیح ہے. تو یہ سب ایکچولی عجیب باتیں ہیں جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے. سورہ محمد مدنی سورت ہے اور یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا یا کفر کیا, پاسٹ ٹینس میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ لوگ کر چکے. اور یہ جو یہاں پر اس کا جو زمانۂ نزول ہے سورہ محمد کا, اصل میں ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ بار بار حملہ آور ہو چکے تھے مدینہ پر, اور یہود بھی اپنی تمام سازشیں کر چکے تھے سب سے مل کر. یعنی سب طرف سے مسلمان دشمنوں کے نرغے میں تھے, گھرے ہوئے تھے, اور ابھی تک مسلمان صرف اپنا دفاع کرتے آ رہے تھے. ابھی تک مسلمانوں نے خود ان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا. تو اور یہ مدنی صورت ہے, اور مدنی صورت میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں جنگ کا ذکر, اکثر مدنی صورتوں میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے, کیونکہ مدینہ آ کر ہی جنگ کی اجازت دی گئی. ابھی تک تو جب تک مکہ میں تھے تب تک تو ہاتھ باندھے رہنے کا حکم تھا. تو یہاں پر ایکچولی اس وقت مدینہ میں تین قسم کے لوگ تھے. ایک تو ان منافقین کی بات لے لیں آپ, منافقین ایک وہ منافق تھے جو کہ غیر شعوری طور پر منافق تھے، ان کو اس کا احساس نہیں تھا، یعنی بس وہ لوگوں کا دیکھا دیکھی کرتے تھے، سمجھے، یعنی احساس، غیر شعوری طور پر وہ منافق تھے. دوسرے منافق لوگوں کی وہ قسم تھی جو جانتے تھے کہ میں منافق ہوں، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے اور عہدوں کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور مسلمانوں کا دیکھا دیکھی کچھ ایسے نیک عمل کر لیتے تھے لیکن کوئی فائدے کے نہیں. تو ٹاک لائک یو ٹاک، واک لائک یو واک، پرے لائک یو پرے. ان کی نمازیں مسجد نبوی میں ہوتی تھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے پچھلی صف میں، پہلی صف میں وہ نماز پڑھتے تھے. منافقین، جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، پہلی صف میں کھڑا رہتا تھا، اور کہا رہتا تھا کہ جب بھی جمعہ کا خطبہ یا کوئی اللہ کے رسول اسپیشل کوئی بات کہنے والے ہوتے تو لوگوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کے رسول کی بات غور سے سنو، لیکن پکا منافق تھا. تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اپنی منافقت کو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اعمال سارے مسلمانوں کی جیسے کرتے تھے، مومنوں کی جیسے. لیکن یہ سب لوگ اصل میں کیا کر رہے تھے؟ کفر کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے، کفر کے لیے کوشش کر رہے تھے. تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. اب یہاں پر اعمال کو رائے گاں کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا. اور تیسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ کھلم کھلا دشمن تھے، یہود جو مدینہ میں رہتے تھے. یعنی ہم یہاں پر تین وہ کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی ہے جو کہ دشمنوں کی تھی، ایک تو غیر شعوری منافق تھے، دوسرے شعوری منافق، اور تیسرے یہود تھے. اور ان کی دشمنیاں بعض اوقات کھلم کھلا سامنے آتی تھی، بعض اوقات پیٹ کے پیچھے سے سامنے آتی تھی. تو یہاں پر ایکچولی ان کے لیے بہت سخت انداز استعمال کیا گیا سورہ محمد میں. تو مختلف طرح کے ریچول تھے جو وہ لوگ بس انجام دینا چاہتے تھے. انہوں نے دین کو ایک ایز اے ریچول لے لیا تھا، اور اتنے سالوں سے چونکہ وہ ایک کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ کفر کو یا اس کی چیزوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا اسلام بھی لے لیں، تھوڑا سا کفر بھی رہنے دیں، یعنی ملا جلا اسلام وہ چاہتے تھے. اور جو خاص سے وسدو ان سبیل اللہ، ان کا خاص کام کیا تھا کہ ٹو ٹرن سم ون، یعنی جو ابھی اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی اسلام سے دور کر دینا، دوسروں کو بھی دور رکھنا، خود بھی دور رہنا اسلام سے، دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنا، اور یا پھر ان کا کام یہ کیا تھا کہ کھینچ لینا اس کو اسلام سے. اور کفر یعنی سد کی طرف لے جاتا ہے، اور سد کیا ہوتا ہے؟ یہ لیک آف کیریکٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ایک اتنا برا یہ اخلاق ہے، سوء اخلاق کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ جو نیکی کے کام میں نہ خود آگے بڑھتا ہے نہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیتا ہے. تو یہ کفر سد کی طرف لے جاتا ہے. اگر کوئی تھوڑا بھی پیچھے ہٹتا ہے دین اسلام سے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو کھینچ لیتے تھے اپنی طرف، منافقین. اس کو اسلام کی اتنی برائیاں گنواتے تھے یا اس کے اتنے نقصانات گنواتے تھے کہ وہ واپس پلٹ جاتا تھا، مرتد ہو جاتا، یا پھر کم از کم دل سے وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا. تو یہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وسدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکے. ادل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی ضائع کر دیا. تدلیل کے تدلیل ہے یہ، دللا یدلو تدلیل، کہ ان کے سارے جتنے اعمال تھے سب ویسٹ ہو گئے، سب بیکار، سب اکارت گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کمپلیٹ سارے اعمال اکارت چلے گئے، کوئی بھی اس میں سے تھوڑا سا بھی نہیں بچا. یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا سا حصہ ان کو مل جائے گا، نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کو تھوڑا سا سخت انداز لگے گا، اور اس کی آیتیں جو اپنی جگہ اختتام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جو وزن میں اس کا جو اذان ہے وہ بالکل سیم اس پر ختم ہوتی ہے، تو اس کی اپنی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کا ردھم اور اس کی ٹیون ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے، ماشاءاللہ. تو اصل یہ ہے کہ نیک کام یہ بھی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ منافق نیک کام نہیں کرتے تھے، کرتے تھے. اور جو مشرکین تھے وہ بھی نیک کام کرتے تھے، جو کفار مکہ تھے ہم سب جانتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے. لیکن ان کا مشرکین کو دیکھ کر، منافقین اور مشرکین کا سب کا کام کیسا تھا؟ یعنی مشرکین تو کھلم کھلا دشمن تھے، لیکن منافقین ذرا پیچھے رہ رہے کے حملے کرتے تھے. تو مشرکین کا بھی وہی کام تھا کہ وہ کفر کر رہے تھے اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور نیک کام کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے ان ریچولس کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. جیسے آج بہت سارے مسلمان کہ ٹوپی پہن لینا، کرتا پیجامہ، جمعہ کی جناب اگر ان کو دیکھ لیں یا اللہ، ایسے لگتا ہے کہ کتنے ماشاء اللہ اچھے نمازی ہیں، اتنا کلف لگا ہوا کرتا پہنیں گے اور جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. شب برات کو آپ دیکھ لیں ان کو، شب معراج کو آپ دیکھ لیں، کہ مسلمان محلوں کی گلیوں میں آپ کو ہر کوئی اتنے بہترین اسلامی لباس پہنے ہوئے نظر آئے گا، ٹوپی تو اترے گی نہیں، اور پورے رمضان ٹوپی نہیں اترتی ہے. خیر ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، چلے کم از کم رمضان ہی میں صحیح اللہ تعالیٰ نے توفیق تو دی، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ چند ریچولس کو نہیں سمجھ لینا چاہیے، چند دنوں کو اہم نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اگر مسلمان ہیں تو پورے دن مسلمان رہو، 24/7 مسلمان رہو، پورا سال بھر 365 دن مسلمان رہو. یہ کیا کہ ایک مہینہ رمضان میں بہت نیک بن گئے اور باقی پورا سال اللہ کو بھولے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل مطلوب نہیں ہے. تو بہرحال کفار نے بھی کیا سمجھ رکھا تھا کہ چند ریچولس ہیں، اگر ان کو انجام دے لو تو تم بہت نیک بن جاؤ گے، سر پہ دوپٹہ اوڑھ لو تم تو بہت نیک بیوی بن گئی، تم تھوڑا سا سادہ لباس پہن لو تم بہت اچھی بن گئی. نہیں، یہاں ریچولس کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ اصل مومن کون ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اس راستے کی تکلیفوں کو اٹھائے اور اسلام پر جمع رہے، استقامت اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ سے اپنے عمل کی اصلاح کی دعا کریں اور دل کی ثابت قدمی کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے ہوں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کیا تھا، یہ ریچول سمجھ کر کیا تھا. تو لہٰذا ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. سبحان اللہ، کفر عنہم سیئاتہم و اصلح بالہم. پھر یہاں پر آپ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ سیئات کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. کیوں؟ اپنے رب کی بات مان لینے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حال درست کر دیا، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا آیا ہے اللہ کی طرف سے، آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ابھی ہم کیا سن رہے ہیں. یہ حق ہے، یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے. تو جن لوگوں نے اس کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سیئات دور کر دیے، ان کے گناہ ان سے دور کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے گا صرف اس حق کو قبول کرنے کی وجہ سے. تو ایمان لانے کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے، نیک عمل کی صورت میں ایمان سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی، جو نیکی کی، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے ان کے اس جدوجہد کی صورت میں کیا کیا کہ ان کے نیک عمل بڑھا دیے اور ان کے برے عمل کو ان سے دور کر دیا. اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ تو نیک عمل اسی وقت کام آئیں گے جب ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو نیک عمل بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ کفار مکہ تو بہت خدمت کرتے تھے حاجیوں کی، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے، لیکن چونکہ شرک کرتے تھے لہٰذا ان کا وہ عمل کوئی کام میں نہیں آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور اس کے بعد نیک عمل کرنا، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے. تو ایمان پلس ایمان صالح، یہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہم اپنی مرضی سے اگر نیک عمل کریں گے یا جیسے چاہیں ہم نیک عمل کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کون سی چیزیں قابل قبول ہیں؟ کہ ایک تو ایمان ہو آپ کے اندر. یہ دو چیزیں شرط ہیں اعمال کی قبولیت کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو. اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ نہیں اپنایا بلکہ خود ساختہ طریقہ اپنایا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال بتا رہا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کر رہا ہے اور مومنوں کے جو ہائیسٹ لیول ہوگا ان کا آخرت میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر کے، اس کتاب کو اور اس کی ہدایت کو قبول کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنی زندگی گزاری تھی. اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور پھر ہم نے اس کو سنا اور پھر ہم اس پر ایمان لائے. پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام، یعنی جب حملہ ہو تو پہلا کام گردنی مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. اب یہاں پر میدان جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اگر حملہ ہو تو کیا کرو، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو پہلے قتال ہوگا، یہاں تک کہ جب تم ان کو ختم کر دو اور قیدیوں کو مضبوط باندھ لو تو پھر احسان کا معاملہ کرو یا پھر ان کو پکڑ لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر میں جس طرح سے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدی آئے تھے, کچھ لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا, جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے ان کو قتل کر دیا گیا, کچھ لوگوں کو قید کر دیا گیا. جب یہ قیدیوں کا معاملہ سامنے آیا تو اب ان کے ساتھ دونوں آپشن دیے جا رہے ہیں کہ یا تو ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو پکڑے رکھو. تو ایکچولی مومن کس لیے لڑتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے, اس کے نزدیک مال و غنیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام, اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں میدان جنگ میں جانے کا, کیونکہ ایک شہید یا ایک غازی کیوں وہ اللہ کے دین فتح نصرت اور غلبے کے لیے لڑتا ہے, اور کیوں وہ اپنی سب سے قیمتی شے جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے سے کیا انعامات اور کیا اجر ملیں گے, اور وہ جنت جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ واقف کرا چکا ہے, جسے تم عرف یعنی جانتے ہو, عرف لہم. تو یعنی جنت کی اللہ تعالیٰ نے کیسی تصویر کشی کی ہے قرآن میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں بتایا تو صحابہ اکرم گویا کہ اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہوں نے اسی جنت کے لیے تگ و دو کی. وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہ کام دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے جو ملے گا اجر وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, کئی گنا بڑا ہوگا, جس کی بنا پر ان کو کوئی کام بڑا نہیں لگا دنیا میں کرنا, کوئی قربانی ان کو بڑی نہیں لگی اور وہ آرام سے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرتے رہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں, جنگ بھی کرنی پڑے گی, بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹنے لگو, تو ایسا نہ سوچو, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل بالکل ضائع نہیں کرے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر دے گا, مزید اور اصلاح فرمائے گا, رہنمائی کرے گا, تمہارے حال درست کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا. اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے, اور جہاد میں پیٹ دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب یہاں پر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, جب غزوہ احد پیش آیا یا غزوہ بدر پیش آیا, غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا, لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا. تو اب یہاں پر اصل میں مومن کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے فرما رہے کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تم اللہ تعالیٰ کے لیے مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جما دے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو ہم اس آیت پر کس طرح سے آج عمل کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ آج ہم کو کیا چیلنجز ہیں؟ آج ہم کو کس طرح سے اپنے دین کا دفاع کرنا ہے, کس طرح سے اپنے دین کو نصرت کی اور کامیابی کی طرف ہم کو لے کے جانا ہے؟ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی کوششیں, دامے درمے سخنے, جو بھی ہم کر سکتے ہوں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور آج اس زمانے میں جو چیلنجز درپیش تھے وہ کچھ اور تھے, آج کے زمانہ کا آج کا تقاضا کچھ اور ہے. آج تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگیں آج کل میڈیا پر لڑی جا رہی ہیں, آج کل جنگیں سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی ہیں, اب تو فکر اور سوچ کی جنگ ہے, آئیڈیالوجی کی جنگ ہے, بچوں کے تعلق سے کہ ان کو کیسا مستقبل دینا ہے اس پر آج کل جنگیں ہیں, کہ بچوں کی سوچ کو کیسے اچھی بنایا جائے, کیسے اس کے لیے فکر کوشش اور جدوجہد کی جائے. آج کس طرح سے بے راہ روی, بے حیائی یا اور نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو خود کو محفوظ رکھیں, اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے مومن بہن بھائیوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. تو آج کے دور میں جو چیلنجز ہم کو درپیش ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں. تو دین کو تھامے رکھنا فتنوں کے موقع پر, جبکہ ہر طرف سے شہوت کا غلبہ ہو, یعنی ہم اپنے دین کو پکڑے رکھیں, اس کو تھامے رکھیں, اور یہ فتنوں کا دور ہے فتنوں کے موقع پر, اور یہ ایسا دور ہے جبکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہوت کا غلبہ ہے، بے راہ روی، فحاشی سب عام ہے۔ فحش اتنا کھلا ہو گیا ہے کہ آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کا جب جو دل چاہے اور جو منظر چاہے دیکھ لے۔ ایسے وقت میں اپنی آنکھوں کو فحش منظر سے بچانا۔ پھر ایسا موقع ہے کہ شبہات اتنے پیش کر دیے گئے ہیں سائنسدانوں نے یا آج کل کے فلسفیوں نے، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، دہریے ہیں، ان لوگوں نے شبہات پیدا کر دی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر اپنے دین کا دفاع کرنا، دفاع مطلب اس کو بچانے کی کوشش کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ یہ اوصاف جب پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ضرور آتی ہے، تو ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں آپ کو میدان جہاد میں نہیں نکلنا پڑے گا، آپ کو دوسرے سارے ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنے اندر وہ ایبلٹی، وہ کوالٹیز، وہ ٹیلنٹ، وہ منطقی دلائل آپ کو اپنے اندر حاصل کرنے پڑیں گے، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، وہ علم کی پختگی حاصل کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدم جما دے گا۔ تو کبھی بھی دل تنگ نہ ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچے اور حالت سے مایوس نہ کہ حالت بہت خراب ہے، ارے اللہ الیکشن کے نتیجے آنے والے کیا ہوگا، 23 تاریخ کو مسلمان خواتین باہر نہ نکلے، پتہ نہیں وہ اگر ہاریں گے بھی تو کچھ شر پھیلائیں گے اور جیتیں گے بھی تو شر پھیلائیں گے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے، ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا تھا، اس وقت وہ کیسے ثابت قدم رہے۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حالت کیوں آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو ہم روز دعا کرتے ہیں، ابھی تراوی میں تو روز دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ تعالی ہم کو اس شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جس کو ہمارے بارے میں تیرا خوف نہ ہو یا رب العالمین، یعنی ایسا حکمراں ہم پر مسلط نہ کر دے اے اللہ تعالی جو ظلم کرنے والا ہو، جو تیرا خیال نہ کرتا ہو، جس کو تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ تو اصل میں ہمارے اعمال ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہی ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جب انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جیسی عوام ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے۔ تو ہم کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، کہ ہمارے اعمال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کے اعمال تو خیر ضائع کر ہی دیے ہیں جو کہ دین کو دبانے کی کوشش کریں، یا دین والوں کو دبانے کی کوشش کریں، یا دین والوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو مومنین پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مسا لہم۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رحم کرے، یہ آیت جب بھی پڑھتے ہیں ایسی والی کہ قل یتمتعوا ویلہیہم الامل، کہ بس ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور ان کو یہ ان کی لمبی امیدوں میں جینے دو کہ وہ کھاتے پیتے رہیں اور مزے کریں۔ اور یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، پھر یہاں پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کو عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تمتعون ویاکلون، وہ فائدے اٹھاتے رہیں، بس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ کریں، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، خوب انجوائے کرو، بس دنیا کی زندگی سب کچھ زندگی ہے۔ کہتے ہیں 4 دن کی تو زندگی ہے، لہٰذا اس میں خوب انجوائے کر لو۔ آخرت کس نے دیکھی، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو ہو سکتا ہے وہاں بھی اچھا ہی مل جائے۔ تو ایسے شک میں پڑے ہوئے لوگ جو سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور پھر دنیا کی زندگی میں وہ ایسا جیتے ہیں کہ گویا کہ بس یہ دنیا میں ان کو کھانے پینے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کی پوری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کھانا پینا ضروری ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کھائے پیے نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کلو وشربو لیکن ولا تصرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لینا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بنا لیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، آرام سے بیٹھے رہتے تھے اور الحمدللہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کام کرنے والے ایسے کوئی مل جائے جو ہمیں کھانا بنا دے، یا ہمارے گھر کا کام کاج کر لیں، یا پھر اگر ہم کو من و سلوہ مل جائے کہ آسمان سے اتر رہا ہے اور روزانہ کھانا ملتا رہے، تو آپ سوچیں کتنی آسانی ہو جائے۔ اسپیشلی جو گلف میں رہنے والے لوگ ہیں، ہر ایک کے گھر میں کام کرنے والے نہیں ہوتے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ہم زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور کام کاج بنا لیں تو آپ بتائیں کہ عبادات کے لیے، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، یا خود اپنی اصلاح کے لیے پھر ٹائم کب ملے گا؟ جیسے ابھی امام سدیس کے خطبے کو ٹرانسلیٹ کر کے کسی نے بھیجا اور اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ انہوں نے اسپیشل خطبہ دیا خواتین کے تعلق سے، کہ خواتین 24 گھنٹے چولہے میں رہتی ہیں، یعنی کچن میں، اور یہ فرائی کر رہی ہیں، وہ فرائی کر رہی ہیں، نہ ان کو نماز کی فکر ہے. پتہ نہیں کون سی خواتین ہوں گی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم میں سے تو اکثریت کی خواتین ماشاء اللہ نماز کی فکر کرتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ہیں ایسی جن کو عبادت کی اتنی فکر نہیں ہے، جن کو تلاوت قرآن کی اتنی فکر نہیں ہے، جن کو اصلاح کی اتنی فکر نہیں ہے. وہ صرف کس میں ہے؟ اچھے اچھے پکوان. یہ بھی ہم نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 30 دن کے 30 افطاری بناتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے پہلے سے فکس کر لیا ہوتا ہے، لوگ اپنی عبادات کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے معاملات انفاق کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پلاننگ کہ 30 دن میں 30 کون سی ڈفرنٹ ڈشز بنیں گی افطار کے لیے. استغفر اللہ. تو یہ آیت بہت ڈرا دیتی ہے کہ یہ تمتعون یا اکلون، کہ وہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور کھاتے رہیں بس جانوروں کی طرح. تو یہ زندگی جانوروں سے ہی بدتر ہوتی ہے، کہ جانوروں کو تو خیر شعور ہی نہیں ہوتا، لیکن انسان بھی اگر ایسا کریں کہ ان کی بس یعنی پکنک پارٹیز اور پارٹی کھانے کی دعوتیں بس یہ ہوتے رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعام وانهار من خير لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاهم. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنم ایسا گرم پانی پلایا جائے گا اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک طرف تو اتنا اچھا انجام، اتنے خوبصورت مناظر، سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہاں پر انٹروڈیوس ہی کروایا گیا ہے وہ جنت کے حامل کون لوگ ہوں گے. کون لوگ؟ وعد المتقون، وہ تقوی والے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت متقین کے قریب لے کر آئی جائے گی. تو یہ متقین آخر کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں تقوی والے؟ اور ہم اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کہ ہر لمحہ کانشیسلی زندگی گزارنا، ہر لمحہ فکر اور احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے رب کی رضامندی کے کام تلاش کرتی رہوں کہ میں وہ کون سا کام کروں اور میں ڈھونڈوں وہ کام، وہ صالح اعمال جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں اپنے رب کے عذاب سے کیسے بچ سکتی ہوں؟ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ تقوی ہے. تو وہ جنت یہ متقین جس کے وارث ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، کیسی نہریں ہوں گی؟ نتھرے ہوئے پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی جس میں جو متغیر نہ ہوا ہوگا. سبحان اللہ، یہ پڑھ کر تو کیسا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسا اعجاز ہوگا وہ جنت میں. کہ دودھ آپ دیکھیں، ذرا آپ اسے فریج کے باہر رکھیں تو وہ متغیر ہو جاتا ہے، دودھ بلکہ دہی بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں دودھ خراب ہو گیا، ذرا آپ اس کو فریج میں رکھنا بھول جائیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے. ایون چاہے دہی ہی کیوں نہ ہو، تو اگر آپ اس کو فریج کے باہر رکھیں زیادہ دن تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ دودھ کی نہریں ایسی ہوگی جس میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، مشرا اس کے لیے بس کن کہنے کی دیر ہے، فیکن وہ ہو جاتا ہے. پھر ایسی شراب ہوگی جو لذیذ ہوگی، جو لذت والی ہوگی، جس میں لطف ہوگا، مزہ ہوگا اور جو دماغ خراب نہیں کرے گی انسان کا بلکہ ایک ذہنی سکون میں مبتلا کرے گی، ایسی شراب ہوگی اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے، ہمیں ان جنتوں میں جانے کی توفیق دے، ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں جیسے اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ جنتوں کو ہم کو عطا کرے، آمین۔ اور جو جہنم میں جو کافر ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا کہ حمیمہ کا لفظ آیا ہے، گرم پانی کو کہتے ہیں، ایسا گرم پانی جو گوشت تک کو گلا دے، اللہ رحم کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، یعنی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلی بات، علم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو علم کی مجلس میں منافق کس طرح بیٹھتے تھے، یعنی بیٹھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، غور سے نہیں سنتے تھے۔ تو منافقوں کی طرف اشارہ ہے، بظاہر ادب سے لیکن سننے سنانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو علم کی مجلس میں توجہ سے بیٹھنا چاہیے، توجہ سے بات کو سننا چاہیے، اچھی بات جو بتائی جا رہی ہو وہ غور سے سنیں تاکہ وہ یاد رہ سکے۔ ایسا نہیں کہ ایک تو لاپرواہی والا انداز ہو، لاپرواہی سے سنی جائے بات، یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفار یا منافقین یا منکرین یا یہود بیٹھا کرتے تھے تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو آیت تو سنتے تھے لیکن چونکہ ان کا دل ان آیت سے میچ نہیں ہوتے تھے تو لہٰذا ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور بعضوں کا تو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے، بعضوں کا سمجھ کر بھی انجان بنے رہتے تھے۔ تو باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ابھی بتایا گیا ہے یا اس آیت کا کیا مطلب تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنا یا قرآن کو غور سے نہ سننا یا قرآن کو سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، تو اس زمانے میں منافقین کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آج ہم سب پر، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والے بنے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہے، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ تو پیچھے والی آیت میں دراصل علم کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ علم کون سا ہونا چاہیے جو آپ کے اندر بصیرت پیدا کرے۔ تو بس علم آپ کو عمل اور بصیرت کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کریے اور اپنے قصوروں سے درگزری کی اللہ سے دعا کریے۔ تو اس آیت میں دراصل مومنوں کی خیر خواہی بتائی جا رہی ہے، تو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مومن اہل ایمان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے بھلائی کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ المسلم اخ المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی، نہ اسے تکلیف دیتا ہے زبان سے نہ ہی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، وہی دراصل مومن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس برائی کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں تو ایسے ہی ہم اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی اس برائی کو ناپسند کریں۔ اور اگر کسی سے کوئی ہمارے جان پہچان والوں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے دوست احباب میں، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ان کو معاف کیا جائے، آپس میں کینہ بغض اور حسد نہ رکھا جائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. یعنی کچھ صحابہ تھے یا کچھ وہ لوگ تھے جو کہ جن کے دل میں نفاق تھا, تو صحابہ کرام کو بھی بہکانے میں منافق لگے ہوئے تھے کہ دیکھا رہے اب جنگ کا احکام آ گیا, کیسے کریں گے, اپنے گھروں سے نکل گئے تو جان چلی جائے گی, اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. تو صحابہ کرام کو بہکانے میں منافقین کا حال تھا کہ وہ ان کا بھی ایمان کمزور کرنا چاہتے تھے, خود کا ایمان تو کمزور تھا. تو منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, پہلے تو بہت لمبے لمبے دعوے کر لے گا. لپ سروس آپ ان کی دیکھ لیں, یعنی منافقوں کی لپ سروس ایسی ہوتی کہ آپ حکم تو کریں, ہم تو سب کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو حکم کے غلام ہیں, آپ ایک آواز لگائیں ہم سب تیار ہو جائیں گے, ایسی باتیں کرتے ہیں منافق. اور پھر جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں, بہت مصروفیت ہے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کون کون سے بہانے بناتے ہیں. تو سوری, سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت بھاری ہے. تو باتیں تو بہت کرتے تھے, گفتار کے غازی تھے لیکن کردار کے غازی نہیں تھے. اور کچھ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بس مدینہ 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 بہت پسند ہوتا ہے ان کو, کہ میں تو وارثت کے جاؤں محمد کے, میں تو مدینہ پر جان دے دوں, میری جان تو مدینہ میں آئے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے جان مدینہ میں نہیں دی, بلکہ اللہ کے رسول کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مدینہ سے باہر نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کو صرف باتیں نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 24 میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا, یہ دلوں پر ان کے قفل چڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اب یہاں تدبر کی بات آئی ہے کہ کتاب ہم میں سے ہر ایک کے دل پر دستک دے رہی ہے. گھر پر لاک ہے تو آپ بتائیے کہ کیسے یہ کتاب داخل ہوگی. تو سب سے پہلے ہم کو اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولنا ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کیسے کر سکتے ہیں, یہ تدبر کہتے کسے ہیں اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو تدبر سب سے پہلے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ سننے سے آئے گا. تدبر کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو اس کے لیے وقت لگاتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے کوالٹی ٹائم آپ کو دینا پڑے گا. چلتے پھرتے قرآن سننے سے تدبر نہیں آتا. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ قرآن سنیں اس وقت بھی الحمدللہ, لیکن تھوڑا ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا. ایک آیت آپ لیتے جائیں, اور اس کے تدبر کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ رینڈملی کوئی آیت لے لیں, اٹھا لیں قرآن, اور پورے کا پورا قرآن ہی دیکھا جائے تو شفا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. آپ کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر نہیں عربی آتی ہے تو ڈزنٹ میٹر, آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے قرآن کھولیں, اس میں سے کوئی ایک آیت اپنے لیے چوز کریں, قاری سے اس کو سن لیں, بار بار اس کو سن لیں, اور صرف ایک قاری سے سننے پر اکتفا نہ کریں. الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں, اور آج تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ بھی موجود ہے. تو اس آیت کو بار بار خود بھی دہرائیے اور قاری سے بھی اس کو سنیے. پہلے اس کا حق اس کو دے دیجیے, پھر یعنی جب آپ نے قاری سے سن لیا پھر اس کو خود دہرا لیے, بار بار پڑھ لیے, جب آپ کو آیت اچھے طریقے سے پڑھنا آ گئی پھر ٹرانسلیٹ کریے, پھر اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریے, اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے اور مختلف ترجمے سے پڑھیے تاکہ آپ کو اس کے سارے معنی آپ کے سامنے آ جائیں. پھر اس آیت کو اپنی ذات سے ریلیٹ کریے, اپنی زندگی سے ریلیٹ کریے, اور دیکھیے کہ یہ آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے, اور دیکھیے کہ مفسرین نے اس کے لیے کیا لکھا ہے. اس کے تعلق سے کوئی حدیث اگر آپ کو ملتی ہے تو حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کس طرح سے لیا, آپ نے اس کے بارے میں کیا کون سی حدیث بیان کی, اور جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں آپ وہی زبان استعمال کریے پڑھنے کے لیے یا لکھنے کے لیے. اگر آپ انگلش میں کمفرٹیبل ہیں تو انگلش, اگر آپ اردو میں کمفرٹیبل ہیں تو اردو میں کریے. ایک آیت کو صحیح تلفظ سے پڑھتے جائیے, ہر مخرج درست ہو, یعنی آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھے سے سن لیا, پھر تلاوت کر لی, پھر ترجمہ پڑھ لیا, پھر اس کو اپنی ذات سے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے. اور اسپیشل ریفرنسز دیکھیے, اس سے ریلیٹڈ کوئی کتابیں ہیں, کوئی اس سے ریلیٹڈ یا اس کانٹیکس میں کوئی اور آیت نازل ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی صحابہ کا واقعہ اس کا پس منظر ہے وہ دیکھ لیجئے, کیسے نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی، کیا پس منظر تھا، پھر آج ہم اس کو کیسے عمل میں لا سکتے ہیں، اور آج ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی اس آیت سے، اس کی خوبصورتی سے اپنی زندگی کو ہم سجا سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو اس سے سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تدبر ہے، اور آپ سوچیں کہ جب یہ تدبر ہم کریں گے تو پھر عمل کیسا ہوگا ہمارا، ہمارے اگر جب ہم تدبر نہیں کریں گے تو پھر وہ آیت ہمارے پریکٹس میں نہیں آئے گی، اور لوگوں تک اس کو ہم کیسے پہنچا سکیں گے۔ تو لہٰذا تدبر یہ ہے کہ پہلے خود غور و فکر اور اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم لان کو پانی دیتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ اندر تک سیراب کر دو، کہ جڑوں کے اندر تک پانی چلا جائے، جو زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف بہا دیں۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے سیراب کریں قرآن کی آیت سے، اندر تک قرآن کو اپنے اندر تک، یعنی آپ خود قرآن کے اندر ڈوب جائیں اور قرآن کی آیتوں کو اپنے اندر جذب کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو خود تر و تازگی محسوس ہوگی، فریشنس محسوس ہوگی، اپنی زندگی میں آپ کو ایک نیاپن لگے گا، اور آپ سب شکوں کو شبہات سے بالا تر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب یہ کیفیت آپ کے اوپر آ جاتی ہے الحمدللہ، تو کیا ہوتا ہے، یہ تفکر اور تدبر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، پھر قرآن کی آیتوں کا بہت اچھے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے، آنے لگتا ہے، انسان اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں جب دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھک آ جاتے ہیں یا ڈسٹ میں ہم اٹ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، شاور لیتے ہیں۔ جب شاور لیتے ہیں تو فریش طبیعت ہو جاتی ہے، جس طرح سے شاور لینے سے فریش طبیعت ہو جاتی ہے، جس طرح سے پانی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو فریش کر دیتا ہے، اس کو گندگی سے پاک کر دیتا ہے، تو اسی طرح سے جب قرآن میں انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اس کی آیت پر، اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ قرآن اسے فریش کر دیتا ہے، اس کی ساری ڈسٹ، جو بھی شکوک و شبہات ہیں، نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن اس کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے تو ہم پر نئے نئے راستے کھلیں گے، عمل کے بھی کھلیں گے اور علم کے بھی راستے کھلیں گے۔ جن لوگوں کے دل ہی بند ہو جاتے ہیں اور جن کو نظر سے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی بصیرت کی نظر سے، تو لہٰذا پھر وہ قرآن اس کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے، نہ پھر وہ عمل کرتا ہے، اور نہ اس سے قرآن سے وہ اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی دن اور رات کے اوقات میں تلاوت کرنے والا بنائے، آنا اللیل و آنا النہار، قرآن کے اسرار و رموز کو ہمارے دلوں پر آشکارا کر دے، ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو کھول دے اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، ہمارے غموں کا مداوا اور ہمارے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے انشاءاللہ۔ کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جسے امام ابن القیم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو بے جان صفوں سے نہیں بلکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو تدبر کے لیے آپ کو اس کو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا، اور یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا، تب آپ کے اندر تدبر آئے گا انشاءاللہ۔ تو تدبر ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جب تدبر کرتا ہے انسان تو پھر یہ تدبر اس کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ کتاب پھر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر برائی سے بچاتی ہے اور اچھے انجام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس تدبر کی وجہ سے، اس قرآن میں تدبر کی وجہ سے مومن کے دلوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی عقلوں اور اکان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور مزید عقل بڑھاتا ہے، اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب، اس میں غور و فکر، یہ تدبر انسان کو مالا مال کر دیتی ہے ماشاءاللہ، پھر انہیں وہ بلند مقاصد اور انمول عطیات تک پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن، پھر قرآن میں غور و فکر، تدبر، یہ کتاب پھر ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے، وہ بلند مقاصد جو کہ انبیاء کرام کے مشن تھے، وہاں تک ہمیں یہ پہنچا دیتی ہے، اور پھر جب ہم وہ بلند مقاصد کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ جنت الفردوس جیسے عطیات عطا کرتی ہے۔ یہ کتاب غور و فکر اور تدبر کے وہ دروازے ہم پر کھولتی ہے، جب ہم اس میں تدبر کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ راستہ روشن ہو جاتا ہے، یہ کتاب وہ راستہ روشن کر دیتی ہے جو انہیں اللہ اور اس کے جنت تک پہنچاتا ہے، وہ راستہ پھر انہیں وہ راستہ بھی دکھاتی ہے جو اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا پھر وہ اس راستے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس عذاب سے بچا جا سکے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں تدبر کے کتنے فائدے ہیں، کہ آپ کو یہ، آپ کے سامنے یہ راستہ واضح کر دیتی ہے کتاب، آپ کو عذاب سے بچا لیتی ہے، آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، یا وہ کاموں کی طرف لے جاتی ہے جو جنت میں جانے والے کام ہیں، یا یہ آپ کے اندر بلند مقاصد کی تڑپ پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی مستحق بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، تو رب کے اسماء و صفات کی معرفت کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو جو احسانات ہیں اس کی معرفت کرواتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کروا کر شکر گزار بناتی ہے. پھر یہ کتاب ان میں بے پایا ثواب حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے، انہیں دردناک عذاب سے ڈراتی ہے. آپ سوچیں کہ کتنے تدبر کے فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ بے انتہا فائدے ہیں. تو کیوں نہ میں اور آپ اس قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور آپ خود بتائیے کہ یہ کتاب پر صرف چند لوگوں کا حق ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب صرف چند لوگوں تک محدود کر دی جائے، یہ سب عام لوگوں تک پہنچائی جائے؟ کہ یہ کتاب صرف چند لوگوں کے لیے آئی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ کتاب سب کے لیے آئی ہے. تو ہم اس کی تلاوت کا شوق پیدا کریں لوگوں کے دلوں میں، اس میں غور و فکر کا شوق پیدا کریں، ان کو غور و فکر کے طریقے بتائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا سامان اس کے ذریعے پیدا کرے. آگے دیکھیے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا ناپسند کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. بار بار اعمال ضائع کرنے کا ذکر آ رہا ہے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں. تو سچی معنوں میں حقیقی مومن کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اور جانچنا اور پرکھنا ہے. تو اس کے لیے آزمائشیں آتی رہتی ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جب ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرائے غلط کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کفر کرنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم کم ہمت نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. تو دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں اپنایا جائے، یا اس طریقے سے نہ اپنایا جائے. اور اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا جاتا ہے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہاری کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے ہی آپ سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. سبحان اللہ. اسلام کی راہ میں جدوجہد کن کن راہوں سے کی جا سکتی ہے؟ ایک تو جان سے، دوسرا مال سے، اپنے ٹیلنٹ سے. جو بھی کچھ ہم دے سکتے ہوں ہم کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے. اس آیت کو پڑھ کر بہت ہی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے. کہ اے اللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو کہ جو کام میں کر سکتی تھی، اے اللہ تعالیٰ تیرے دین کی خدمت جو میں کر سکتی تھی، جو میرے بس میں تھی، جو میرے اختیار میں تھی، تیرے دین کی راہ میں جو جدوجہد اور کوشش میں کر سکتی تھی اور وہ میں نے جان بوجھ کر اگر نہیں کیا، تو اللہ نہ کرے کہ میری جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور لے آئے. تو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے سپورٹر، اپنے مدد کے طور پہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے سپورٹر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے، کوئی ہمارے ساتھ انصار ہو دین کا کام کرنے میں مددگار. لیکن کیوں ہم اپنے آپ کو اجر سے محروم کر لیں، اور کیوں ایسا ہو کہ جو اپارچونیٹی مجھے ملی تھی نیکی کی، میں وہ کیوں نہ اویل کروں، میں وہ اسے کیوں نہ حاصل کروں، کیوں نہ میں اجر کے مستحق بنوں؟ تو کوئی بھی نیکی کا موقع اگر آپ کے سامنے آئے تو اسے آگے بڑھ کر فوراً لپک کر لے لیجیے نیکی کو. اور ایسا نہ ہو، ڈر لگتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسروں کو نہ لے آئے. اور آپ دیکھیں کہ آج ریورٹ لوگ جو کام کر رہے ہیں دین کا، جو لوگ جن کو پیدائش اسلام نہیں ملا تھا، جن کو بہت تکلیف سے اور بہت کھوج لگانے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اسلام کی نعمت ملی، اور وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنے گھر بار چھوڑے، والدین کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور پتہ نہیں کیا کچھ قربانیاں دی، ہم تو جانتے بھی نہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جب ان لوگوں نے اس کو شعور کے ساتھ قبول کیا تو وہ اس کے لیے جان لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ سب انہوں نے اس میں لگا لیا. وہ 24 گھنٹے اللہ کی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور میں اور آپ گن گن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ 5 وقت جائیں گے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. تو صرف دین روزہ نماز سے مکمل نہیں ہو جاتا، روزہ نماز پورا کر لینے سے دین کامل نہیں ہو جاتا، نہیں، وہ تو آپ کو ایکچولی فیول ملتا رہتا ہے، کام کرنے کے لیے طاقت ملتی رہتی ہے روزہ اور نماز سے. اصل جو کام کرنا ہے آپ کو وہ تو میدان میں کرنا ہے، فیلڈ ورک ہے. آپ کو کمر کس لینی ہے اس راستے کی طرف، آپ کو دعوت دینا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، انوائٹ کرنا ہے آپ کو. تو اس کے لیے پھر ہم کو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اس میں اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، لیکن یہ دنیا آنے والے لوگوں تک سب کے لیے موجود ہے، قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو ہم اگر یہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. سورہ فتح، یہ بھی مدنی سورہ ہے، پر مدنی سورتوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ احکامات کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسا ہوگا کہ ہمارے ہو سکتا ہے پورا پارا کمپلیٹ نہ ہو، اور نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے. یہ مدنی سورت ہے، 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جنگ خندق ختم ہوئی تھی، اور تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اب وہ لوگ نہیں آئیں گے ہم پر جنگ کرنے کے لیے، بلکہ اب ہم جائیں گے. تو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب کفار مکہ کا ویسا زور نہیں رہا تھا جیسا پہلے تھا یا ابھی تک تھا، اب ان کی خود آپس میں سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، اور وہ جان چکے تھے کہ اس کو پھونکوں سے نہیں بچایا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے دین اسلام، یہ اس طرح سے نہیں ختم کیا جا سکتا. اب کچھ عرصہ گزرا کہ 6 یعنی غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آئی. 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور قربانی کے جانور آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بال منڈوا رہے ہیں. تو اور نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے ارادہ کیا، اور آپ نے سوچا کہ آپ تمام صحابہ کرام کو جو جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے لے کر عمرہ کے لیے نکل گئے. اور آپ سوچے کہ ابھی کفار مکہ آپ سے جنگ کر کے گئے ہیں، اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. تو ایک طرح سے گویا کہ وہ کہنا چاہیے کہ شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، یعنی دشمن کے گھر جا رہے ہیں کہ اب لو دشمن ہم خود ہی آ گئے، تم کیا کرنا ہے کرو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو اس وقت منافقین بھی جانتے تھے کہ مکہ جانا جان جوکھوں کا کام ہے، یعنی اپنی جان اپنے ہاتھ سے دشمن کے حوالے کرنا ہے. اور ایک طرف ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ بھی انسان تھے، ان کے بھی جذبات تھے. تو اب جب یہ لوگ، اور انہوں نے ہتھیار بھی نہیں لیا تھا، صرف کہہ رہے تھے کہ ایک ایک تلوار تھی جو میان کے اندر تھی، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس نہیں تھا، کچھ ہتھیار نہیں تھے. تو یہ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور اپنی قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ ہو لیے. جب یہ مکہ سے قریب پہنچے تو کفار مکہ کو خبر ملی، اور کفار مکہ نے ایک شور مچا دیا، اور پہلے تو وہ ایک فوج لے آئے 200 لوگوں کی حملہ کرنے کے لیے، لیکن کسی طرح ان کو وہ کر کے ختم کر دیا گیا. تو اب کفار مکہ کو تو ایک زد اور ہٹ دھرمی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا بات چیت کے لیے، انہوں نے ان کو وہاں یرغمال بنا لیا یا قید کر لیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی. تو اب یہ سارے حالات تھے، تو منافقین جانتے تھے کہ یہ وہاں جانا دراصل اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. لہٰذا منافقین نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں، ہم تو بہت مشغول ہیں یا ہم مصروف ہیں، ہم نہیں آ سکیں گے آپ کے ساتھ، آپ لوگ جائیے. تو اب یہاں پر جب یہ لوگ بغیر عمرہ کرے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور سورت کے جو الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، فتح مبین عطا کر دی، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی جب کفار مکہ کے بیچ میں یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور وہ لوگ ابھی ابھی جنگ کرنے آ چکے تھے اور یہ کفار مکہ نے ان کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اور ان کو ویسے ہی احرام اتارنا پڑا اور اپنے قربانی کے جانور قربان کرنے پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین فرما رہے، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے فتح مبین؟ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ واقعی میں یہ فتح مبین ہے اور یہ راستے میں نازل ہوئی یہ سورت، یعنی مکہ سے واپسی پر، حالانکہ یہ مکہ سے واپسی پر نازل ہوئی، آپ ایگزیکٹ مدینہ میں نہیں تھے، ابھی آپ سفر میں تھے، لیکن یہ سورت کو مدنی ہی کہا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھی سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ کے آس پاس کے علاقے میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ تب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو وکٹری قرار دے رہے ہیں کہ یہ فتح ہے، اور وہ بھی فتح مبین ہے، واضح فتح۔ اور جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، برا بن عازب، تینوں کو یہ قول ہم کو ملتے ہیں صحیح مسلم میں اور بخاری میں کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی یہاں پر کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کفار مکہ نے اپنے برابر میں آپ کو مان لیا ہے، یعنی وہ ان اللہ کے رسول ان کے ساتھیوں کو اب اپنی برابری کا درجہ دے رہے ہیں۔ ابھی تک تو وہ کیا سمجھتے آئے تھے کہ بس یہ اسلام کو ختم کر دینا ہے، اس کو ڈیفیٹ کر دینا ہے، اس کا پورا خاتمہ کر دینا ہے، لیکن اب انہوں نے کیا سمجھ دیا، اب مان گئے تھے وہ کہ نہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو ایک طاقت مان لیا تھا۔ اور معاہدہ کسے کیا جاتا ہے؟ جو اپنے برابری کے لوگ ہوتے ہیں ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاہدہ کیا گیا صلح حدیبیہ میں۔ تو فتح کیا ہوتی ہے اصل میں دیکھا جائے تو؟ جیت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بات، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ واٹ از وکٹری؟ تو ہمیں قرآن کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے ارد گرد نظر ڈالنا ہے، اس کیونکہ ان چیزوں پر بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتے ہیں ہر طرف، معاشرے میں کامیابی کے اوپر بہت باتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے اصل میں اپنی آنکھوں پر کئی قسم کے گلاسز لگا رکھے ہیں۔ کیا ایک خوبصورت گھر تعمیر ہو جانا یہ وکٹری ہے؟ کیا کالج کی ڈگری مل جانا یہ وکٹری ہے؟ کیا اچھی جاب کا حاصل ہو جانا یہ ایک وکٹری ہے؟ یا مال و دولت کی کثرت کا ہو جانا یہ ایک فتح ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کر لینا، دنیا کی کوئی چیز کو حاصل کر لینا۔ اگر ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ایمان کا حاصل ہو جانا، اسلام کا غلبہ ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ آگ سے بچا لیا جانا یہ کامیابی ہے۔ جنت میں داخل کر دیا جانا یہ ہے اصل کامیابی۔ کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اس صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوف، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ عمرہ کا احرام باندھ کر نکلے، اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور آپ کو عمرہ سے روک دیا گیا۔ تو بظاہر صحابہ اکرام پر بہت ایک افسوس سے طاری ہو گیا تھا، ان کے دل ڈوب سے گئے اور ان کو ایک عجیب سی، اس سے ایک کمزوری سی لگی کہ اچھا یہ کیا بات ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قرآن حق نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں عمرہ سے روک دیے گئے؟ ہمیں جانا چاہیے تھا، یا ہم نے کچھ جنگ کرنا چاہیے تھا؟ تب اللہ کے رسول خاموش رہے، اور یہاں تک کہ پھر بعد عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں باز آ گیا، میں ڈرنے لگا کہ میرے بارے میں ہی کوئی صورت نہ نازل ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 4، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں پر بھی مومن عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا گیا۔ خواتین کی کتنی ویلیو، کتنی عزت ہے اور کتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ مرد اور عورتیں دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فرما رہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر ان کو پورے پورے دے، ان کو جنتوں میں داخل کرے، اور یکفر انہم سیئاتہم، پھر سیئات کی بات آئی ہے کہ نیک کام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ بھی دور فرما دیتا ہے آپ سے الحمدللہ، اور ان کو یہی عظیم کامیابی قرار دیا گیا ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے تعلق سے برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم ساتھ دیں رسول کا، ان کی تعظیم و توقیر کریں اور اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح بیان کرتے رہیں. اس کو الگ الگ کیا گیا ہے. اب دیکھیے، رسول کی تسبیح نہیں ہو سکتی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کا ساتھ دینے کے لیے کہا جائے گا، ان کی عزت اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن عبادت اور تسبیح کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور رسول کی تعظیم کرو. اور آگے سورہ حجرات میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ ان کی آواز سے بلند آواز کرنے کو منع کیا گیا. تو رسول کی عزت کرو، ان کے وقار کو ملحوظ رکھو، ان کی مدد کرو، اور جہاں جہاں وہ جو جو کام کرنے کے لیے وہ کہیں وہ کام تم کرتے جاؤ، ان کا ساتھ دو، جنگ میں ان کا ساتھ دو، تمام معاملات میں ان کا ساتھ دو، جو جہاں وہ تمہیں لے کر جا رہے تم ان کا ساتھ دو. تو ان کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، کیونکہ اس نے یہ رسول تمہارے لیے بھیجے ہیں. سورہ حدیبیہ، یہ مکہ سے قریب ایک جگہ تھی، وہیں پر یہ معاہدہ ہوا تھا جس میں تمام شرائط کفار مکہ کی طرف سے رکھی گئی تھی، اور مسلمان بغیر عمرہ کے واپس آ گئے تھے، اور اسے فتح مبین کہا گیا. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کفار مکہ غالب آ گئے، اور کفار مکہ دراصل انہوں نے اپنی طرف سے تمام شرائط لکھوائیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبنا پڑا، لیکن ایکچولی یہ فتح مبین تھی. تو اللہ کے رسول سے صحابہ سے کہا جا رہا کہ اللہ کے رسول کی تم مدد کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی تعظیم کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ بیت شجرہ کی بات کی جا رہی ہے جس کو بیت عقبہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک درخت تھا جس کے نیچے یہ بیت ہوئی تھی، اور جس میں اصل میں جب عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اللہ کے رسول مکہ میں کہ جا کر دیکھ کر آؤ، کیونکہ ان کی بہت عزت تھی ماشاءاللہ، اور ان کی ایک خاص پہچان بھی تھی، ان کا رعب بھی تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا، لوگ ان کی بات مانتے بھی تھے. تو اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہہ کر آؤ کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اتنا کرنے دو. جب اس بات کے لیے ان کو وہاں بھیجا گیا تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور یرغمال بنا لیا اور ان کو قید کر لیا. اب جب عثمان رضی اللہ عنہ کو گئے ہوئے بہت دیر گزر گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تب اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ کون ہے جو عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے چلے گا. اب دیکھیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک تلوار ہے، تو اب ایسے وقت تو سمجھے کہ اپنی جان کو سیدھا خطرے میں ڈالنا ہے. تو تمام صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا اور سب صحابہ اپنا ہاتھ رکھتے چلے گئے، اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی سبحان اللہ، آپ سوچے کہ کتنا بڑا آنر ملا کہ یہ عثمان کی طرف سے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا، رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا ہاتھ بھیجا ہو، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور سبحان اللہ، نے اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی اس بات کو کتنا قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جب بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ وہاں پر تھا، یعنی تم گویا کہ اللہ سے عہد کر رہے تھے. اور جب یہ مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنی، اور ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس بیعت کو بیعت شجرا یا بیعت عقبہ کہتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے بیعت شجرا والوں کو، جو بیعت عقبہ کیا تھی جنہوں نے کی تھی، ان کو میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس عہد کو وفا کرے گا، جو اس نے اللہ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت بڑے اجر کی بشارت دی گئی، اور ان کو جنتی کہا جاتا تھا کہ وہ سب جنت میں جائیں گے. اب یہاں پر منافقین کا ذکر آ رہا ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے عمل سے تو اللہ ہی باخبر ہے. اب یہاں پر منافقین نے آ کر کہا تھا اس وقت کہ شغلتنا اموالنا واہلنا، کہ ہمیں مشغول کر دیا ہے اپنے مالوں نے اور اپنی اولاد نے، یا ہمارے گھر والوں نے. اب یہ جو اعراب تھے مدینہ کے آس پاس کے بدو یا منافق، تو یہ اپنی مرضی سے پیچھے رہ گئے تھے. ان کا اندازہ تھا کہ مسلمان موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو خود بھی نہیں جانا چاہیے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. یہ مخلفون تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے ایمان کی کمی نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا. انہوں نے اپنے نفسوں کو ترجیح دی، اپنے دین کے معاملے میں اپنے گھروں کو ترجیح دی، دین کے معاملے میں انہوں نے اپنے بچوں کو ترجیح دی، اور بہانے بنائے. اور وہ مسلمانوں کو مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ نہتے مسلمان مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیسے بھلا یہ اپنے آپ کو، جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم نہیں آئیں گے. تو یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اصل میں کہ جو 24 گھنٹے جو اپنے گھروں میں مصروف رہتے ہیں، یعنی انہوں نے بہانے بنائے، جہاد سے فرار کے لیے بہانے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بہانے، گھر والوں اور گھر کی مصروفیت نے انہیں روک کے رکھا. تو آپ دیکھیں، دنیا بنانے کے چکر میں انہوں نے کیا کہ آخرت کو فراموش کر دیا. کئی خواتین ایسی ہیں جو کہ دین کے تعلق سے ایسی سوچ رکھتی ہیں کہ اچھا دین کے لیے نکلیں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو بہت مصروف ہیں، اور یہ جہاد سے یا دین کے راستے میں نکلنے سے بہانے پہلے بھی بنائے جاتے رہے، اور اس سے فرار کے لیے بہانے آج بھی بنائے جاتے ہیں. گھر اور گھر والوں کی مصروفیت یا گھر کی مصروفیت، کیا کریں، بیوی بیمار ہے، یا بیوی کہیں شوہر بیمار ہے، پیسے کی تنگی تھی، یہ آج بھی بہانے استعمال کیے جاتے ہیں. آج بھی گھر کی مصروفیت آڑے آتی ہے دین سیکھنے کے لیے، تو گھر کی مصروفیت کی وجہ سے بہانے کیے جاتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ٹیوشن ہے، بچے اسکول سے آتے ہیں، ماسی آ جاتی ہے، پھر میاں آ جاتے ہیں. اب یہ تو عام لوگوں کے بہانے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندان اور خاندان والوں کو خاندان میں بہت رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے بہانے الگ ہوتے ہیں. کیا کریں، ہم اگر اس کے لیے نکل جائیں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے تو مہمانوں کو بہت آنا جانا ہے، خاندان سے خاندانی بھی نبھانا پڑتی ہے. انسان اللہ کو بلا دے تو کوئی بات نہیں، آخرت کو بھلا دے تو کوئی بات نہیں، لیکن خاندان والوں کو نہیں بھلایا جا سکتا. تو آپ سوچیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان اللہ ہی کو بھلا دے اور آخرت کو بھول بیٹھے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو اسلام ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے کہ نہ دوسروں کی دنیا تباہ کرنے کی ہم کو اجازت ہے، اور نہ ہی دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت تباہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. آج ہم اچھی بہو، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھی خاتون بننے کے چکر میں ہم نے آج اپنی آخرت بھلا دی ہے. خواتین نے اتنے مصروف ہو گئے ہیں، یا اتنے مصروف ہم نے اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. آج ہم کو ہماری آخرت کی فکر کے لیے کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، سال میں 365 دن ہیں، بہت وقت ہے، لیکن ہم کہتے کہ نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، درس و تدریس کے لیے وقت نہیں ہے. ہاں، کہیں اور مشغول ہو جائیں گے، ٹی وی سیریل دیکھنے میں وقت جائے گا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، یا کچھ اور شاپنگ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر دین کے لیے نکلیں گے تو تب تو سب ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. تو ایک طرف یا تو یہ طریقہ ہے کہ بالکل دنیا کے ہو کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی وقت نہ نکالا, دوسری طرف کچھ خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ پورا وقت اللہ کے لیے دے دیا, اب اپنے گھر سے بالکل غافل ہو گئی. اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا کیا کریں, وہ اللہ والی ہے بیچاری, دن رات درس و تدریس کے لیے نکل جاتی ہے, لہٰذا گھروں میں کتے لوٹ رہے ہیں, یعنی کوئی گھر میں موجود نہیں ہے, گھر کھلا پڑا ہے اور کوئی بھی آئے جائے, بچے بیمار ہوں یا بچے فیل ہو رہے ہیں, اماں کو کچھ پتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ درس و تدریس میں جو مشغول ہو گئی ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو, تو دونوں کے بیچ میں بیلنس آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, 8-8 گھنٹوں میں ٹائم کو ڈیوائڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پورے سال بھر میں پورے سال کے پورے دن نہیں نکل سکتی, سال میں کچھ مہینے مخصوص کر لیجئے. اگر آپ پورے ہفتے کے دن نہیں نکل سکتی, آپ ہفتے کے لیے کوئی ایک دو دن مخصوص کر لیجئے. آپ پورے 24 گھنٹے نہیں دے سکتی, آپ ان گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے نکال لیجئے. تو آپ دیکھیں, ہم کو اپنی آخرت کی تو فکر کرنا پڑے گی. کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے؟ کیونکہ بہانے کس نے بنایا تھا؟ شغلت نہ مشغول کر دیے اموالوں نے, یہ آیت بہت ڈراتی ہے کہ مشغول کر دیا ہم کو ہمارے مالوں نے, وہ اہلوں نے ہمارے اہل نے. فاستغفر لنا, بس ہمیں معاف کریے, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیے, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا. آپ کریں نا کام, بس آپ ہم کو دعا میں یاد رکھیے باجی, جو کر رہے بس اس کو کرنے دو, ہم یہیں بھلے. تو ایسا نہیں ہے, دعاؤں سے صرف کام نہیں چل جاتا, اگر دعاؤں سے کام چل جاتا تو صحابہ کرام نہیں جاتے تھے. تو ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں کھانا بھی بنائیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, دین پر عمل بھی کریں, سب کام ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنا وقت دیا ہے اور ہمارے وقت میں بہت برکت بھی ہے. تو بچوں کو ان کے حقوق دیجئے, شوہر کو ان کے حقوق دیجئے, والدین کو ان کے حقوق دیجئے. دین کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے, اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق ہیں وہ بھی حقوق ادا کریے. اس معاملے میں فرار اچھی بات نہیں ہے, تو فرار کا راستہ نہ اپنائیں کہ جو بھی دین کی آڑ میں حقوق سے فرار حاصل کرے گا وہ بھی غلط ہوگا, کہ میں دین کا کام کروں لہٰذا مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. اور دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شوہر کے حقوق ادا نہ کریں, گھر کو گھر نہ رہنے دیں, اور گھر میں ڈسٹ پڑی ہو یا گھر بکھرا پڑا ہو یا بال پورا گندا اور لباس میں ملگا جیسا, نہیں, بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سال کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا تھا, کہ 4 مہینے وہ جہاد کے لیے نکلتے, 4 مہینے کاروبار کرتے, اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے یا حج کرتے تھے یا دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کریں, یا تو ہفتوں کو ڈیوائڈ کریں, یا سال میں سے کچھ دن کو ڈیوائڈ کریں, یا ہفتے کے دنوں کو ڈیوائڈ کریں, لیکن 24 گھنٹے میں سے ضرور کچھ وقت ہم ٹائم مینجمنٹ کو فالو کریں, ٹائم مینجمنٹ کریں, اور بہانے کبھی نہ کریں, کیونکہ بہانے منافق بنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, استغفار بھی کریں کہ کچھ کام ہم کو ضرور کرنا ہے, کوتاہی نہیں کرنا, یا اب تک جو کوتاہی ہوئی اس پر ہم استغفار کریں, اور جو وقت ابھی تک کے دنیا کے کاموں میں لگایا تھا اب اس کو مینج کر کے دین کے کاموں بھی لگائیں. اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں گے, اور اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے تو ہمارے سارے کام رک جائیں گے, نہیں, اللہ تعالیٰ سب وقت میں برکت دے دیتا ہے, اور یہ بھی کام ہو جاتے ہیں وہ بھی کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیلنس قائم کرنے والے بنے. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نہ تو دوسروں کی دنیا تباہ کی جائے اور نہ ہی دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو بالکل ہم دوسروں کے لیے اچھی بیوی, اچھی بہو یا اچھی خاتون بننے کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ فراموش کر لیں. تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں دوسروں کو بھی آگے بڑھنے سے روکتے ہیں, جبکہ مومن ذہنی طور پر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے, تو ہم کو اس قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے انشاءاللہ. باقی کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ہم کل کریں گے, اور کل بھی شاید یہی پارہ 26 پارہ ہی ہم کمپلیٹ کر پائیں گے, کیونکہ سورہ حجرات ہے اس میں اور سورہ قاف بھی ہے, اور دونوں میں بہت ڈیٹیل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں قرآن میں واقع میں غور و فکر کرنے والا بنائیں, تدبر کرنے والا بنائیں, اور اس قرآن کو ہم اپنی ذاتی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے والے بنے تاکہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.